أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں محمد ذکی الدین شفیع صاحب اور آپ سب خواتین و حضرات کو یہاں قرآن اکیڈمی یاسین آباد میں انجمن خدام القرآن سندھ کی طرف سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور میں بغیر وقت ضائع کیے انجینئر نذیر احمد صاحب کو پہلے جو ہے وہ دعوت دوں گا کہ وہ شفیع صاحب کا آپ سے تعارف کروا دیجیے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہماری خوش قسمت ہے کہ آج ہمارے درمیان محترم ذکی الدین شفیع صاحب موجود ہیں. کچھ حضرات میں دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے اس کورس کے شروع کا علاوہ بھی موجود ہیں، تو میں تھوڑا سا ان کے سامنے پس منظر رکھ دوں. یہ قرآن اکیڈمی یاسین آباد میں اس کو آپ تشریف فرما ہے. ڈاکٹر سارم صاحب نے جو انجمن خدام القرآن کی مختلف شاخیں پاکستان کے کئی شہروں میں قائم کی، ان میں سے ایک شاخ سندھ میں ہے، انجمن خدام القرآن سندھ کراچی. اور ہماری پہلی قرآن اکیڈمی تعمیر ہوئی تھی ڈیفینس فیس سکس میں. وہاں پر ایک سالہ قرآن فہمی کورس، جس میں عام طور پر گریجویٹس اور ماسٹر شریک ہوتے ہیں، یہ ڈیفینس اکیڈمی میں گزشتہ 11 سال سے ہو رہا ہے. اس سال الحمدللہ کہ ہم نے یہاں یاسین آباد میں بھی، ہمیں یہ ادارہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے اس کی تعمیر کسی حد تک ہم نے مکمل کی، اور ابھی تو خیر تعمیر جاری ہے، لیکن یہاں بھی یہ کورس اس سال شروع ہوا. اس کورس کے 2 سیمسٹر ہیں. پہلا سیمسٹر ہمارا مکمل ہوا ہے 16 اپریل کو، اب دوسرا سیمسٹر چل رہا ہے. اس سیمسٹر میں ہم نے الٹرنیٹ سیٹرڈیز کو مختلف مہمان مقررین کو یہاں ہمارا مدعو کرنے کا پروگرام ہے، اور اس سلسلے کا آج یہ پہلا پروگرام ہے. اور الحمدللہ محترم ذکی الدین شفیع صاحب آج آپ سے مسلم امہ کو درپیش چیلنجز قرآن و سنت کی روشنی میں اس کا حل، اس موضوع پر انشاءاللہ بھی خطاب فرمائیں گے. محترم شفیع صاحب طویل عرصے سے امریکہ میں انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹ آف اسلامک ریسرچ کے تحت کام کرتے رہے ہیں، اور کئی کانفرنسز اور کئی سیمینار وہاں منعقد کر چکے ہیں. اس کے علاوہ پاکستان کے مختلف شہروں میں آپ سیمینار وغیرہ منعقد کرتے رہے ہیں. اور اس وقت جو عالمی سطح پر امت مسلمہ کے خلاف ایک سازش ہو رہی ہے مغرب کی طرف سے، اکثر و بیشتر ہم اس کے حوالے سے غفلت کا شکار ہیں، اور بعض بڑے غیر اہم قسم کے معاملات ہیں جن میں الجھے ہوئے ہیں، اور جو اصل مسئلہ ہے اکثر و بیشتر ہم اس سے غافل ہیں. شفیع صاحب نے اسی مسئلے کو الحمدللہ ایڈریس کیا ہے، اور آج بھی ان کا اسی موضوع کے اوپر خطاب ہے. اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ کتنا اہم ایشو ہے جو کہ آج ہمارے انشاءاللہ زیر بحث آئے گا. شفیع صاحب کا جو ایک خاص اللہ تبارک و تعالی ان سے کام لے رہا ہے وہ ہے اتحاد بین المسلمین. ہم اس وقت مسلکوں کی بنیاد پر بری طرح سے منتشر ہیں، اور مسلک کی گروہ بندی سے باہر نکلنے کو تیار نہیں ہیں. اور جو ہمارا دشمن ہے وہ یہ نہیں دیکھتا کہ اس کا تعلق کس مقصد سے ہے، وہ مسلمانوں کے ہر مقصد فکر کے خلاف سازشیں کر رہا ہے. لیکن یہ ہے کہ ہم نے بعض ایسی چیزوں کو جو کہ سطحی ہیں اس کو اتنی اہمیت دے دی کہ ہم مختلف مسلکوں کا میں گرفتار ہو کر آپس میں منتشر ہو گئے، اور ان مسلک کی گروہ بندیوں سے باہر نکلنے کو تیار نہیں ہیں. اور یہ ہمارا آپس کا انتشار ہمارے لیے بہت بڑے نقصان کا باعث ہے. تو شفیع صاحب کی یہ بڑی مبارک کاوش ہے، کوشش ہے کہ مسلکی اعتبار سے ہم تھوڑا تھوڑا وسیع نظر ہوں، اور یہ سمجھیں کہ یہ سب کے سب مسالک یہ دین اسلام ہی کے اندر ہیں، اور اس میں اگر کوئی جزوی اختلافات ہیں بعض معاملات پر تو ان کو برداشت کریں، لیکن ایک بڑے کاؤز کے لیے اور امت مسلمہ کے پھر سے ایک وقار کے حصول کے لیے، پہلے تو اس کا تحفظ ہے پھر اس کا وقار ہے، اس کے لیے ہم مل کر کوشش کریں. میں زیادہ وقت اور نہیں دوں گا، میں درخواست کرتا ہوں شفیع صاحب سے کہ اپنے گفتگو کا آغاز فرمائیں. محترم ذکی الدین شفیع صاحب.
الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على رسوله محمد الامین وعلى آله وصحبه وسائر النبیین، اما بعد، یقول سبحانه وتعالی فی القرآن الکریم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال عليه الصلاة والسلام إن هذا القرآن طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم فتمسكوا به فلن تذلوا ولن تهلكوا أبدا. وقال عليه الصلاة والسلام القرآن حجة لك أو عليك. وقال عليه الصلاة والسلام نزل القرآن على خمسة أوجه حلال وحرام محكم ومتشابه وأمثال وأحل الحلال وحرم الحرام واعملوا بالمحكم وآمنوا بالمتشابه واعتبروا بالأمثال. صدق الله العظيم وصدق رسول محمد الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين وعلى نعمة الإيمان الشاكرين. محترم سامعين وسامعات، اولا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ تیزی سے گزرتی ہوئی زندگی میں جبکہ ہم ہر لمحہ ہر دن اپنی فضائی منزل خبر اور برزخ کی طرف بڑھ رہے ہیں اور بالآخر اپنی ملاقات اپنے رب کے ساتھ، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق، سب سے بڑی حقیقت یہ ہے اس وجود کی اس کائنات کی کہ تمہاری ملاقات ہوگی تمہارے رب کے ساتھ. ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ سچا ہے. فلا تغرنکم الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی، یہ کاروبار، یہ اولاد، یہ گھریلو معاملات اور تمام قسم کی مصروفیات کہیں تمہیں اس ملاقات سے غافل نہ کر دیں. فلا تغرنکم الحیات الدنیا، لفظی ترجمہ اس آیت کا یہ کہ کہیں تمہیں زندگی دھوکے میں نہ ڈال دے. ولا یغرنکم باللہ الغرور، اور تمہارا دشمن جو تاک میں لگا ہوا ہے تم کو دھوکے میں ڈالنے کے لیے. یہ دو دھوکے ہیں، ایک زندگی کی مصروفیات مشغولیات اور دوسرے شیطان کی یہ کوشش. تو ہم اس طرح پڑھ رہے ہیں اور اللہ کی مہربانی ہے کہ مجھے اور آپ کو توفیق دی کہ یہاں سب سے اہم کام یاد الہی کے لیے ہم بیٹھے ہیں. دوسرا شکریہ میرا تنظیم اسلامی اور قرآن اکیڈمی اور انجمن قدام القرآن کے لیے ہے کہ جنہوں نے مجھے یہ موقع دیا ہے. جیسا کہ آپ کے سامنے اعلان کیا گیا، میرا آج کا موضوع ہے امت مسلمہ کو درپیش چیلنجز اور قرآن و سنت کی روشنی میں اس کا حل. انشاءاللہ میری گفتگو 75 منٹ کی ہوگی، اس کے علاوہ آپ کے لیے سوالات کے لیے وقت دیا جائے گا. عام طور پہ اسلامی ممالک میں سوال جواب کا سلسلہ اتنا شد و مد کے ساتھ نہیں ہوتا، لیکن مغرب میں 30 سال میں رہا ہوں، وہاں کوئی سیشن بغیر سوال جواب کے نہیں ہوتا، تاکہ آڈینس میں جو سوالات ابھرے، جو مشکلات ان کے ذہنوں میں آئے وہ پیش کریں اور یہ دو طرفہ کمیونیکیشن ہو، دو طرفہ یعنی ہماری بات چیت چلے. آپ کی خدمت میں ایک پرچہ پیش کیا گیا جس میں میں نے اپنی گفتگو کی تلخیص پیش کر دی ہے. ہمارے جو چیلنجز ہیں کچھ داخلی ہیں، کچھ اپنے ہمارے مسئلے ہیں مسلمانوں کے اندرونی، اور کچھ خارجی ہیں، کچھ ہمارے مہربان دوستوں یا مہربان دشمنوں کی طرف سے. تو ان چیزوں کو آپ اچھی طرح سمجھ لیں، میں دونوں کے مسائل پہ گفتگو کروں گا. اس کے بعد جب ہم داخلی اور خارجی مسائل پر بات کرتے ہیں تو ان کی نوعیت، بلکہ یوں کہیے کہ صحافتی زبان میں تو اور آسان کر کے، سیاسی بھی ہے، اقتصادی بھی ہے. سیاسی کے مطلب پولیٹیکل، اقتصادی اکنامک، تعلیمی اور فکری ہے، ایجوکیشنل اور انٹلیکچوئل بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ عسکری ملٹری بھی ہے. تو میں انشاءاللہ ان تمام مسائل سے گفتگو کروں گا، لیکن پہلے میں جیسا کہ میں نے عرض کیا پہلے ہی، قرآن اور سنت کی روشنی میں اس کا تجزیہ کروں گا کہ ہمارے چیلنجز کیا ہیں، اس کے بعد پھر ان موضوعات سے آؤں گا. اس چیز کو آپ سمجھ لیں کہ اگر قرآن مجید کا غائر مطالعہ کیا جائے تو اللہ وجل بصیرت آپ اس نتیجے پر پہنچیں گے. سنت نبوی کا گہرا مطالعہ کیا جائے، سیرت نبوی کا گہرا مطالعہ کیا جائے تو آپ اس نتیجے پر پہنچیں گے. اور یہ عجیب و غریب بات ہے، اتنا عظیم و شان کام جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا آغاز کیا اپنی نبوت سے، ایک امی سے، ایک ایسے شخص سے جس نے کسی مدرسے میں تعلیم حاصل نہ کی ہو، اس سے اللہ نے لیا. میں بار بار غور کرتا ہوں کہ اتنا عظیم و شان تعلیمی اور ذہنی اور فکری کام، ایجوکیشنل انٹلیکچوئل کام، وہ ایک امی سے، ان لیٹرڈ پرسن سے. تو شاید اس زمانے میں اس کی پوری اہمیت واضح نہ ہو، لیکن آج میں 30 سال رہنے کے بعد مغرب کے اندر جو تکبر دیکھ رہا ہوں سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں تفوق کی وجہ سے، ڈومینیشن کی وجہ سے، شاید ان کا غرور توڑنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آخری نبی کا انتخاب کیا اور اس کو امی رکھا، تاکہ ان کو پتا چلے کہ جو علم مادی چیزوں کا ہے اس کی جو بھی اہمیت ہو، جو بھی افادیت ہو، وہ تحت رہے وحی کے، العلم کے. تو یہ ایک بنیادی بات کی وہ نقطہ تھا جس میں اور حکمتوں کے ساتھ یہ حکمت بھی پوشیدہ تھی. آپ غور کیجیے، سب سے اہم ترین چیز دین میں کیا ہے؟ لوگ کہتے ہیں ایمان. میں کہتا ہوں صاحب ایمان سے پہلے کیا ہے؟ وہاں لوگ مخمصے پڑ جاتے ہیں، ایمان سے پہلے کیا ہو سکتا ہے؟ جب آپ کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا علم ہی نہ ہو تو آپ ایمان بھی کیسے لا سکتے ہیں؟ تو علم ایمان سے پہلے، اتنی اہمیت علم کی، علم کی اہمیت یہ ہے کہ وہ ایمان سے پہلے، ایمان سے مقدم ہے. اور آپ اس چیز کو سمجھیں کہ ہماری وہی اس کا آغاز اقرا سے، تعلیم سے، پڑھو. کیا پڑھا رہے ہیں ایک امی سے؟ ایک امی سے جو ان پڑھ ہے اس سے اقرا سے کہا جا رہا ہے کہ اقرا، پڑھ. کیونکہ پڑھائی سے اس تبدیلی کا آغاز ہے، اس انقلاب کا آغاز ہے، اس پیغام کا آغاز ہی تعلیم سے. اقرا، ہمارے سے پہلے جن نبیوں پر اللہ تعالیٰ نے وحی نازل کی، ہمارے یہاں مشہور ہے تورا، انجیل، زبور اس کے نام تھے، لیکن جو وحی ہمیں دی گئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی، اس کا نام ہی قرآن رکھا گیا. پڑھنا، پہلی وحی اقرا، پڑھ، اور ہماری وحی کا نام ہی پڑھنا، قرآن. اور پھر یہ تعلیم دنیاوی، دینی نہیں، دنیاوی بھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں پہلا معرکہ، معرکہ بدر میں، جب 70 آدمی قید ہو کر گئے کفار کے، اور ان میں سے بعض فدیہ دینے کے لائق نہیں تھے، تو آپ نے ان کو پابند کیا کہ 10 صحابہ کو تعلیم دے اور اپنی رہائی حاصل کرے. ظاہر بات ہے کفار سے تو قرآن و سنت کی تعلیم نہیں دی جا رہی تھی، لکھنا یعنی دنیاوی تعلیم کی بھی اتنی اہمیت ہے کہ پہلے معرکے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اہمیت کو اس طرح واضح کیا. اب یہ چیز آپ سمجھ لیجیے، جس دین کی وحی کا آغاز اقرا پڑھنے سے ہو، جس دین کی وحی کا نام قرآن پڑھنا ہو، جس دین کی دنیاوی تعلیم کی یہ اہمیت ہو کہ پہلے معرکے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار سے جو فدیہ دے کر کے، پیسہ دے کر کے رہائی حاصل نہیں کر سکتے تھے، ان کو پابند کیا کہ 10 صحابہ کو لکھنا پڑھنا سکھا دیں، اس دین میں پڑھائی کی جو اہمیت ہے اس کو سامنے رکھیے. اس وقت عالم اسلام کی جو تعداد بتائی جاتی ہے وہ 1.5 ارب ہے، یعنی 150 کروڑ. خود پاکستان کی آبادی 16 کروڑ اس وقت ہے. 6 سال سے 18 سال کی عمر کے 25% بچے ہیں. اس پوری آبادی میں 4 کروڑ بچے ہیں جن کی عمریں 6 سال سے 18 سال کی, اسکول جانے کی عمر. اور ان 4 کروڑ نے 1.5 کروڑ بچوں کے لیے کوئی اسکول کا, کوئی تعلیم کا, نہ دینی نہ دنیاوی. 1.5 کروڑ بچے ہمارے گلیوں میں گھوم رہے ہیں اور پتا نہیں 1.5 کروڑ میں کتنے عبدالقدیر خاں ہوں, کتنے سائنٹسٹ ہوں, کتنے اعلیٰ درجے کے انجینئرس ہوں, جن کی صلاحیت کو اگر تعلیم کے ذریعے اجاگر, ظاہر بات ہے اگر عبدالقدیر خاں تعلیم حاصل نہیں کرتے, پی ایچ ڈی نہیں کرتے, تو ظاہر ہے عبدالقدیر خاں تو نہیں بن سکتے تھے, سمجھے آپ. اب یہ جو 1.5 کروڑ بچے جن کے ذہن ضائع ہو رہے ہیں, جن کی صلاحیتیں مرجا رہی ہیں, یہ ایک حقیقت پاکستان 58 برس کے بعد اور پورے عالم اسلام میں اس وقت اقوام متحدہ کی ایک رپورٹ کے مطابق 6 ممالک جن کی آبادی 50% سے زیادہ ناخواندہ ہے, الٹریٹ ہے, وہ مسلم ممالک ہیں. پاکستان 73% ناخواندگی, افغانستان 87% ناخواندگی, بنگلہ دیش, صومالیہ, ایجپٹ. سبحان اللہ, یعنی جس دین کا آغاز تعلیم سے ہو, جس دین کی وہی کا نام پڑھنا ہو, اس دین کے ماننے والوں, اس دین کے اوپر جان دینے کا دعویٰ کرنے والوں کے اندر جہالت یہ ہے. یہ تو ہے ناخواندگی کا یہ سانحہ. لیکن ایک لفظ میں نے جہالت کا استعمال کیا, ناخواندگی کا استعمال کیا, اس سے بڑی مصیبت ہے وہ جاہلیت ہے. اب آپ کہیں گے صاحب جہالت جاہلیت میں کیا فرق ہے, تو یہ فرق دیکھ لیجئے کہ ایک شخص مثلا انجینئر ہے یا ڈاکٹر ہے یا فارمیسسٹ ہے یا اکاؤنٹنٹ ہے, تو آپ اسے ناخواندہ تو نہیں کہیں گے, پڑھا لکھا ہے وہ, لیکن جاہلیت کبرا میں مبتلا ہے. وہ نہ قرآن سے واقف ہے نہ حدیث سے واقف ہے. وہ صدر مملکت بن جاتا ہے, وہ چیف آف آرمی اسٹاف بن جاتا ہے. اور یہ مذاق 1-2 ملکوں میں نہیں ہے, 57 ملکوں میں الا ماشاءاللہ 1-2 کے سوا اعلیٰ ترین ذہنی صلاحیتوں رکھنے والے دنیاوی اعتبار سے, وہ ادنا ترین ذہنی اخلاص سے مبتلا ہے قرآن کے اعتبار سے اور حدیث کے اعتبار سے. اور یہ وہ تضاد ہے جس نے فساد اکبر, میں کہتا ہوں سب سے بڑا فساد اس امت کے وجہ سے, ناخواندگی کی وجہ سے, جہالت کی وجہ سے اور جاہلیت تعلیم یافتہ کی وجہ سے, اس چیز کو سمجھیے. اور یہ جاہلیت صرف سیکولر لوگوں میں نہیں ہے. آپ نے جو قرآن, میں سمجھتا ہوں ہندوستان پاکستان میں میرے اندازے کے مطابق 2 لاکھ سے زیادہ حافظ قرآن, 2 لاکھ سے زیادہ حافظ قرآن ہے, ان کی 99% بلکہ شاید اس سے بھی زیادہ وہ ایک سورے کے معنی بھی نہیں بتا سکتے, ایک سورے کا مفہوم بھی نہیں بتا سکتے. آپ بے حافظ قرآن کو جاہل تو نہیں کہہ سکتے, لیکن پھر یہ کیا ہے؟ یہ چیز تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من یرید اللہ بھی خیرن, اللہ تعالیٰ اگر کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے, پیسہ نہیں دیتا اس کو, اولاد نہیں دیتی, وہ چیزیں تو اور بھلائی ہے, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو فقہ ہو پھر دین, دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے. اور یہ وہ جوہر ہے جو تقریباً نایاب ہے. پی ایچ ڈی ملیں گے, علامہ ملیں گے, شیخ الاسلام ملیں گے, بڑی بڑی ڈگریوں والے, لیکن تفقہ دین, دین کو سمجھنا, دین کے اندر جو ترجیحات پرائرٹیز اللہ اس کے رسول نے مقرر کیے ہیں ان پر قائم رہنا, یہ سب سے بڑا مشکل مسئلہ ہے. یہ چیز آپ اچھی طرح جب تک نہیں سمجھیں گے امت مسلمہ کے چیلنجز کو آپ نہیں سمجھ سکیں گے. اگر ان چیلنجز کو سمجھنا ہے تو اس چیز کو اسی ترجیح کے ساتھ, اسی ترتیب کے ساتھ سمجھیے جس ترتیب کے ساتھ میں نے پیش کرنے کی کوشش کی. اور اگر میری اصلاح کی ضرورت ہے تو میں پوری دنیا کے علماء کو کہا دائیان دین ان سے درخواست کرتا ہوں میری اصلاح کر. اور جب یہ بات ہے تو جب تک ان مسائل پہ غور کر کے ان مسائل کا حل ہم تلاش نہیں کریں گے, اور بہت ساری کوششیں ہوتے رہیں گی, سیاسی کوششیں بھی ہوتی رہیں گی, تحریری کی کوششیں بھی ہوتی رہیں گی, اور ساری کوششیں ہوتی رہیں گی, لیکن معاملہ بنے گا نہیں جب تک کہ سب سے پہلے اس پر یہ حرام ہے کہ غیر مسلم تو پوری غیر مسلم دنیا، پورا یورپ، پورا امریکہ، پورا آسٹریلیا، پورا نیوزی لینڈ تو تقریباً 100% خانگی ہو دنیاوی اعتبار سے، مادی اعتبار سے، اور ہمارا مقابلہ ان کے ساتھ ہو اور تصادم تہذیبوں کا اس مقام پہ پہنچ چکا ہو کہ اب کلی انفجار ٹوٹل ایکسپلوژن کے لیے بہت کم وقت رہ گیا. لیکن تیاری میں دیکھیے، جس امت کو تعلیم کی اتنی اہمیت بتائی گئی، جس کی وحی کا نام قرآن پڑھنا رکھا گیا، اس کو اگر اس سے غفلت میں مبتلا ہو تو وہ مقابلے میں بہت بری طرح شکست کھائے گی. یہ چیز اچھی طرح سمجھنے کی بات ہے. دوسری بات جو آپ کی خدمت میں چیلنجز کے سلسلے میں، ہر قوم کا، ہر فرد کا، ہر سوسائٹی کا، ہر تہذیب کا ایک معیار ہوتا ہے، ایک ریفرنس پوائنٹ ہوتا ہے. ہمارا معیار اسلام ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسلام کے تعلق سے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافة ولا تتبعوا خطوات الشیطان. اے مسلمانوں، دین اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. جو علاقہ زندگی کا، جو شعبہ زندگی کا دین سے فارغ ہوگا، آزاد ہوگا، وہ سوائے شیطان کے خطوات کے اور کچھ نہیں. بولا اگر اقتصاد کے معاملات کو جیسے پاکستان میں الگ رکھا گیا کہ سود کو چیلنج نہیں کر سکتے آپ، چاہے یہاں کی اسلامی شریعت کورٹ سب سے اعلیٰ ترین وہ بھی اگر اس کا اعلان کر دے تو سپریم کورٹ میں ہمارے صدر بجائے کے ساتھ جاتے ہیں وہی جاہلیت کی وجہ سے، اور اس کو وہاں سر کھانے میں ڈال دیتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کا مطالبہ ہے کہ دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. زندگی ایک اکائی ہے، اس کے حصے بکھرے نہیں ہو سکتے، چاہے وہ اقتصادی زندگی ہو، سیاسی زندگی ہو، معاشی زندگی ہو، ذہنی ہو، فکری ہو، عملی ہو، سب کے سب اسلام کے مطابق ہونا چاہیے. یہ ہے ہمارا اسلام کے تعلق سے ہمارا معاملہ. دوسرا جو تعلق ہے وہ ایمان کا ہے. ایمان کے بارے میں قرآن مجید سے آپ آیتیں نکالتے جائیے. آپ سورہ انفال میں پڑھیں گے انما المؤمنون، مومن کون ہے؟ قرآن خود تعریف بیان کر رہا ہے، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم فاذا تلیت علیہم آیاتی زادتهم ایمانا وعلی ربهم یتوکلون. مومن وہ ہے کہ جب اللہ کا ان سے ذکر کیا جائے، اللہ کی یاد انہیں دلائی جائے تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں. وجلت قلوبهم فاذا تلیت علیہم آیاتی، جب اللہ کی آیات پڑھ کر ان کو سنائی جاتی ہیں، زیادہ تم ایمانا، وہ اپنے ایمان میں اضافہ یا افزودگی محسوس کرتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں ان کا بھروسہ اپنی اسٹریٹجیز پر، اپنے ویپنز پر، اپنے وسائل پہ نہیں ہوتا، وعلی ربہم یتوکلون. اگر آپ ایک شخص کو دیکھیں کہ ٹیلی فون پر سر کانپ کر کے پورا ملک حوالے کر دے، جبکہ اس کے پاس 25 اٹامک بم ہو، اس کے پاس پوری امت کا دھڑکتا ہوا دل ہو، اس کے ساتھ جو بھی ہو، تو آپ توجہ نہیں کر سکتے، اس کی توجہ نہیں کر سکتے کہ ایسا شخص، ایسی حکومت اس وقت ایران کے سلسلے میں آپ دیکھ رہے ہیں. کم از کم ڈکلیئر تو ابھی وہ ایک نیوکلیئر پاور نہیں ہے، لیکن دیکھیے سبحان اللہ کس طرح وہ بیانات دے رہا ہے. یہ اپنی پرائیویٹ محفلوں میں بھی ویسے بیانات نہیں دے سکتے، جو پبلکلی وہ اعلان اعلان کرا کہ اسرائیل کو ختم ہو جانا چاہیے. یہ 6 ملین کا جو افسانہ ہے، 6 ملین جرمن نے 6 ملین اسرائیلیوں کو ختم کیا، یہودیوں کو، یہ جھوٹ ہے. یہ بات جس کے پاس اٹامک بم نہیں ہے، جس کے پاس اٹامک بم سے ایک ٹیلی فون کال پہ اس نے ملک سرنڈر کر دیا، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اگر آپ سوچے یہی ہے، وعلی ربہم یتوکلون، اپنے رب پر ان کو توکل ہے، اپنے وسائل پہ توکل نہیں. میں مسلمانوں سے بار بار یہ پوچھا ہوں، پورے امریکہ میں دوروں میں پوچھتا رہا ہوں کہ بھائی ایک کلمہ جو صبح شام تک آپ دہراتے ہیں، ذرا بتائیے کیا ہے؟ آپ سے بھی سوال ہے، ذرا سوچیے، آدھا منٹ دیتا ہوں میں. جو سب سے زیادہ کثرت سے آپ روزانہ اپنی زندگی میں دہراتے ہیں فجر سے عشاء تک، صحیح جواب ہے. یہ فائدہ ہے قرآن کے تعلق کا. دیکھیے اللہ اکبر، فجر کی نماز میں 11 مرتبہ آپ 2 رکعت پڑھنے کے لیے فجر کے اللہ اکبر کہتے ہیں، اور شام تک آپ 32 رکعتیں جب پڑھتے ہیں فطر ختم کرتے ہیں تو 170 مرتبہ سے زیادہ آپ نے اللہ اکبر کہا. آپ نوٹ کر لیں 170 مرتبہ. اگر میں ڈائبٹک کا مریض ہوں 170 مرتبہ کہوں کہ مجھے انسولین لینا ہے یا دوا لینا ہے اور 170 مرتبہ کہنے کے باوجود نہ میں دوا کھاتا ہوں نہ انسولین لیتا ہوں. دیکھیے نفاق, نفاق دیکھیے میرا. 170 مرتبہ روزانہ اللہ اللہ سب سے بڑا ہے, اللہ اکبر کے معنی کا ہے. کتاب اللہ اکبر, اللہ کی کتاب سب سے بڑی ہے. امر اللہ اکبر, اللہ کا حکم سب سے بڑا ہے کہ نہیں. اگر میں نظر انداز کروں کتاب اللہ کو, اگر میں امر اللہ کو نظر انداز کر دوں اور نظر انداز کرنے کے بعد میرے اندر خدا نہ خاصہ اتنی جدائی آ جائے کہ میں اس کا احساس بھی نہ کروں, وائے ناکامی بتائے کارواں جاتا رہا, کارواں کے دل سے احساس دیا جاتا رہا. کارواں کا متا تو جانا تھا وہ چلا گیا, لیکن کارواں کو یہ احساس بھی نہیں ہے کہ کیا چیز گئی. یہ اتنا بڑا نقصان ہے, یہ سب سے بڑا نقصان. اس چیز کو آپ سمجھیے, بڑے بڑے صدور ہماری جب غفلت میں یا نادانی میں یا جاہلیت میں یہ کام کرتے ہیں, جو نقصان ہم کو ہو رہا ہے اس چیز کو آپ سمجھ لیے اچھی طرح. تو یہ ایمان کا تقاضا ہے کہ اللہ پہ ہم بھروسہ کریں. اور بہت سارے انداز میں قرآن نے سمجھا ایمان کے معنی کیا ہے. انما المؤمنون, کون مومن ہے؟ سبحان اللہ. الذین جاہدوا فی سبیل اللہ بأموالهم وأنفسهم اولئک هم الصادقون. سچے صرف وہ ہیں. ہمس کے اگر اولئک الصادقون کہتے اللہ میاں تو ہوتا کہ سچے یہ لوگ ہیں, لیکن ہم کے زمین لا کر کے یہی لوگ سچے ہیں جو جہاد میں حصہ لیتے ہیں. تو ایمان کا ایک ڈائمینشن یہ ہے. اسی طرح مطالعہ کرتے جائیے قرآن مجید میں مومن کون ہے. اس کے بعد ہمارا ریفرنس پوائنٹ ہے احسان. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں سمجھایا, ان تعبد اللہ کانک ترا فان لم تکن تراہ فانہ یراک, کہ تم اللہ کی عبادت, اللہ کی اطاعت, اللہ کی رضا حاصل کرنے کی کوشش اس طرح سے کرو جیسے وہ تمہیں, تم اسے دیکھ رہے ہو, اگرچہ کہ تم اس کو دیکھتے نہیں ہو لیکن وہ تمہیں دیکھ رہا ہے. تو یہ احسان, یہ ہمارا ہے ریفرنس پوائنٹ, یہ ہمارا معیار. اس کے بعد تیسری جو مصیبت جس میں ہم گھرے ہوئے ہیں, جس کو عام طور پہ ہمارے مذہبی لوگ نہیں سمجھتے ہیں, وہ ہے طاغوت کا نظام. طاغوت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اتنا انکمپرومائزنگ سائن دیا ہے پورے قرآن مجید میں. افضل الآیات القرآن آیت الکرسی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سب سے عظمت رکھنے والی آیت, اگر کہ سبھی آیتیں ہمارے لیے احترام کے لائق ہیں, عظیم ترین آیت وہ آیت الکرسی ہے. اور آیت الکرسی کے فوری بعد یہ فرمایا, وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ. ایمان باللہ بعد میں ذکر کیا, جو طاغوت کا انکار نہ کرے. وَمَن يَكْفُرْ, کفر کرنا ہے طاغوت کے ساتھ, اس کا انکار کرنا ہے, حلال اعلان کو ڈیناؤنس کرنا ہے, اس کے بعد ایمان. وہ یؤمن باللہ فقد استمسك بالعروة الوثقی, تو وہ اس نے مضبوط سہارا پکڑ لیا. تو یہ ہے طاغوتی نظام کا احساس. یہ ہماری زندگی میں لا الہ پہلے آیا ہے, الا اللہ بعد میں. لا الہ پہلے تمام تغاویت کا جو انکار کیا جائے. تو یہ ہے, اس چیز کو سمجھنا ہے کہ اس وقت ہم جو سانس لے رہے ہیں ان سانسوں میں بھی طاغوت کے اثرات ہیں. ہم جو پانی پی رہے ہیں اس میں بھی اس کے اثرات ہیں. ہم جو غذا کھا رہے ہیں اس میں بھی اس کے اثرات ہیں. دنیا کی جو روزمرہ کی چیزیں جسے ہم معمولی سمجھ کے استعمال کر رہے ہیں, اس پر بھی طاغوت کے اثرات ہیں. اس چیز کو جتنا آپ گہرا مطالعہ کریں گے اور بات آپ کو سمجھ میں آئے گی. اس وقت پورا معاشی نظام دنیا کا, پورا سیاسی نظام دنیا کا, پورا تعلیمی نظام دنیا کے اکثر مدارس اور جامعات اور یونیورسٹیز کا, اس پر طاغوت کی چھاپ ہے. اتنی ان کی گرفت مضبوط ہے کہ آپ کے لیے انہوں نے جو ایریا چھوڑ دیا ہے آزادی کے لیے, اس میں آپ کو آزادی, ان کو اتنا نہیں, آپ کو تعجب ہوگا. اور ہمارے بزرگوں میں جن لوگوں نے اس حقیقت کو سمجھا اور بیان کیا وہ تاخیر میں کیا لیکن سمجھ میں آ گیا کہ ہمارا مقابلہ اس وقت تصادم ہمارا مغربی تہذیب سے امریکہ اور یورپ اور اللہ کے طاغوت اور باغی لوگوں سے نماز روزے کے بارے میں نہیں ہے. ان کو انہوں نے دیکھا ہے کہ نماز کی آزادی دو ہیں. امریکہ میں نے دیکھا ہے کہ نماز کی بڑی قدر کرتے ہیں. جو نماز پڑھنے والا انجینئر ہے ڈاکٹر یا جس شعبے میں بھی کام کر رہا ہو وہ کہتے ہیں صاحب یہ آدمی آنےسٹ ہے, یہ آدمی وقت کا پابند ہے, یہ آدمی ہمارا اچھا سروینٹ ہے, یہ آدمی اپنا وقت لڑکیوں سے ہنسی مذاق میں ضائع نہیں کرتا ہے جو وہاں تقریباً سیکنڈ نیچر ہے. یعنی دن اسٹار نہیں ہوتا کسی امریکن کا جب تک کسی غور عورت سے کسی طرح کی پلیزنٹریز کا ایکسچینج نہ کرے, اور یہ لوگ یہ نہیں کرتے. یہ تو بہت اچھے لوگ, وہ تو آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں, نمازیں جتنی چاہے پڑھے. تمام اسلامک سینٹرز اور مساجد ٹیکس ایگزمپٹ ہیں, بالکل پوری چھٹی دی انہوں نے. ان کا مسئلہ آپ کے ساتھ نماز روزے کا نہیں, ان کا مسئلہ یہ ہے کہ نظام چاہے حکومت کا ہو, چاہے معاش کا ہو, چاہے تعلیم کا ہو, چاہے سوشل سسٹم ہو, وہ سب کا سب ان کا رہے گا. آپ اس کے تحت ایڈجسٹمنٹ کر لے سکتے ہیں. اگر وہ کہے, ان کا نظام کہے کہ سود جاری رہے گا, سود جائز ہے, سود بلکہ جائز ہی نہیں مطلوب مندوب ہے, تو وہ بالکل سود بچی رہے گا. اگر ان کے ہاں بے حیائی جائز ہے, جائز رہے گی. ان کے ہاں پردہ ناجائز ہے, تاریخ خیالی کا قدامت پسندی کا یہ علامت ہے, تو ویسے ہی رہے گا. یہ چیز اب سمجھ لیجئے, کیونکہ اس کے بغیر تہذیب کے تصادم کو آپ سمجھ نہیں پائیں گے. ہمارا مقابلہ ان کا آپ دیکھتے ہیں بھائی, امریکہ میں نہ یورپ میں کہیں بھی آپ کو نماز سے روزے سے روک رہے نہیں, بلکہ آپ کے علماء تو گزشتہ 30-40 سال سے اتنا شوق اٹھا ہے کہ یہیں سے چلے جا رہے ہیں. وہاں معلوم ہوتا ہے کہ ڈالروں کی وجہ سے جو ہے ٹکٹ بھی بہت اچھا پلین میں مل جاتا ہے, وہاں پہ آؤ بھگت بھی بہت اچھی ہوتی ہے, اور جہاں کے وہاں ٹھنڈی ٹھنڈی باتیں سنانی ہے, کسی کو طلب بات تو سنانی نہیں ہے. تو سبحان اللہ, ٹھنڈی کے لیے میرے لیے مشکلات وہاں پیدا ہوتی ہیں. آپ ایسے سخت اسٹینڈ رہے ہیں, وہ فلاں عالم نے تو یہ فرمایا تھا, فلاں عالم نے تو سود کو بھی جائز کرا دیا, یا کم از کم یہ جائز کرا دیا کہ اب مارجز کی مصیبت ہے, چلو مارجز. اب ہر معاملے میں وہ مقابلہ کرتے ہیں کہ صاحب فلاں صاحب عالم دین اتنے بڑے مدرسے کے عالم ہیں, ان کے پیچھے اتنے بڑے اساتذہ. میں نے کہا بھائی یہ بات آپ اللہ نے کے پاس جواب کے لیے استعمال کر لیں. مجھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یاد ہے, القرآن و حجت اللہ علیہ, اگر کوئی حجت ہے تائید میں آپ کی قرآن ہوگا یا آپ کے خلاف قرآن ہوگا. آپ کو قرآن کے مطابق میں سمجھا رہا ہوں, اب آپ کی مرضی جس چاہے عالم کے پیچھے دوڑیے. یہ مصیبت کبرا اس لیے ہے, ایک مرتبہ ایک صاحب پی ایچ ڈی تھے بنگلہ دیش کے, میرے دست میں بیٹھا کرتے تھے. میں 30 برس رہا ہوں امریکہ کے دستور پر حلف نہیں لیا, اگر وہ لے لیتا تو مجھے امریکن سٹیزن شپ مل جاتی, امریکن پاسپورٹ مجھے مل جاتا. اور سیدھی بات یہ ہے, میں نے اس لیے حلف نہیں لیا کہ میں ان الفاظ کو ادا ہی نہیں کر سکتا. کانسٹیٹیوشن آف یونائیٹڈ اسٹیٹس کے لیے, اس کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے میں ویپن اٹھاؤں گا اور اپنی جان دوں گا, یہ ممکن ہی نہیں. میں نے تو ایک کانسٹیٹیوشن پہلا اٹھایا ہے, وہ ہے القرآن, اور وہ کانٹرڈکٹ کرتا ہے, متوازی ہے, پیرلل ہے, کبھی ملتا نہیں ہے کانسٹیٹیوشن سے جو ہیومن بینگ مین میڈ ہو, لوگوں کا بنایا ہوا, انسانوں کا بنایا ہوا. اور اس بنیاد پہ جو بھی پریشانیاں مجھے وہاں رہتے ہوئے آئی, اور میں وہاں سے فورس کیا گیا کہ وہاں نہ رہوں, تو اس کی وجہ یہ تھی. اور ہمارے لوگ ماشاءاللہ 99% لوگ بڑے سکل اور مذہبی لوگ, اسلامک سینٹرز کے پریزیڈنٹس ہیں, ایسے نہیں, وہ سب سٹیزن شپ لے چکے ہیں, نیچرلائز ہو چکے ہیں. اور کیونکہ کچھ بچوں کو بلانا تھا, کچھ بھائیوں کو بلانا تھا, کچھ بہنوں کو بلانا تھا. سبحان اللہ, دین کا کمپرومائزنگ اسٹائل اتنی آسانی سے. اور جب میں یہ کہتا ہوں تو سب کہتے ہیں فلاں عالم تو دیے ہوئے, فلاں مدرسے نے تو فتوا دیا ہوا ہے. بھائی آپ دے فتوا, میں یکفر بالطاغوت, مجھے حکم دیا گیا کفر کو ڈکلیئر کروں, ڈیناؤنس کروں. بنیادی بات لوگوں کو سمجھ نہیں آتی. آخر میں ایف بی آئی نے ابھی چند مہینے پہلے یہاں امریکن امبیسی میں مجھ سے یہی سوالات 3-4 دن تک مسلسل سلسلہ چلتا تھا. آپ نے سوال انہوں نے کیا کہ آپ 30 سال سے ہیں, آپ نے سٹیزن شپ کیوں نہیں لی؟ تو میں نے ان کو بتایا کہ بھائی میں حلف نہیں دے سکتا اس کے اوپر، اگر اس کے بغیر آپ دے سکتے ہیں تو دیجیے. تو کہنے لگے کیوں نہیں جی حلف لے سکتا. تو میں نے کہا آپ حاکمیت جمہور سے ایمان رکھتے ہیں اور میں حاکمیت ہلاک سے ایمان رکھتا ہوں. ساورنٹی ایک بنیادی مسئلہ ہے، اقتدار اعلیٰ ایک بنیادی مسئلہ ہے. اقتدار اعلیٰ آپ اللہ کا مان لیں، اللہ کے رسول کا مان لیں، پھر میں آپ کے ساتھ تعاون کرنے کو دیا ہوں. میں بدخوا نہیں ہوں، آپ کا خیر نہ ہوں، لیکن کبھی زندہ رہتے ہوئے اور آواز کے ساتھ اس علم کے ساتھ کبھی غلطی نہیں کر سکتا. میں صاحب ان سے کہا. اب پھر وہ ان کا ذہن فوراً پاکستان کی طرف گیا. تو پاکستان تو سورنٹی مانتا ہے اللہ سے پنجاب، تو کیا آئیڈیل اسٹیٹ ہے، اسلامک اسٹیٹ ہے اور فلاں اور فلاں. میں نے کہا بھی کوئی عمل کرتا ہو یا نہیں کرتا ہو وہ مسئلہ اس کا ہے جو عمل نہ کرتا ہو. مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس کو وحی کا علم دیا ہو، قرآن کا علم دیا ہو، اس پر بڑی بھاری ذمہ داری. وہی خز اللہ میٹھا کر لذیذ نہ ہو تو جدا. اللہ نے ایک مضبوط حق دیا ہے میٹھا ان لوگوں سے جن کو کتاب دی گئی. تو بھائی جنہ کہ وہ کھول کھول کر بیان کرے لوگوں کے لیے، یہ ان کا فریضہ ہے. بلا تک تم ہونا اور چھپائے نہ. اب ہمارے لوگوں نے یہ محسوس کر لیا کہ یہ باتیں ہوں گی تو صاحب غیر مقبول ہوں گے، غیر مقبول ہوں گے تو چندے نہیں ملیں گے، چندے نہیں ملیں گے تو یہ ادارے نہیں چلیں گے. آپ کے پاس جو بھی عذرات ہو سمجھے، آپ لوگوں سے میں بار بار کہتا ہوں کہ صاحب ہمارا کہاں قرآن پر اور کہاں سنت پر ایمان ہے. کہتے نہیں ہمارا تو ایمان ہے. میں نے کہا اگر ایمان ہو تو قرآن و سنت کی ایک دو مرتبہ بھی غفلت سے یا ارادے کے ساتھ کبھی آپ نظر انداز کر دیں تو گناہگار ہے. محسوس کریں، دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ یہ نفاق آپ کے اندر سے نکالے. لیکن ہول سیل اینڈ ماس بہت بڑے پیمانے پر مسلسل کرتے جائیں آپ، اور آپ کو یہ احساس بھی باقی نہ رہے کہ قرآن کے کیا احکامات ہیں، سنت کے کیا احکامات ہیں. یہ بڑا مسئلہ ہے، اس مسئلے کو آپ اچھی طرح سمجھ لیں کہ دین اسلام قرآن جو ہے وہ تاغوت کے ساتھ کمپرومائز کا. ایک نبی بھی ایسا نہیں ہے جس کی دعوت کوئی اور کی ہو. عبد اللہ واجتنب الطاغوت، اللہ کی عبادت کرو اور کلی احترار کرو، کلی جزوی نہیں کلی، واجتنب الطاغوت اجتناب کرو طاغوت. یہ ہمارا تمام انبیاء کا ایمان ہے کہ ان کا مشن یہ تھا. اس چیز کو سمجھیے کہ یہ طاغوتی نظام کیا ہے، اس کی تین حیثیتوں کو، ڈائمینشنز کو آپ اچھی طرح سمجھیں. ایک تو ہے دینیت، سیکولرزم. سیکولرزم کے معنی یہ نہیں ہے کہ وہ اینٹی ریلیجن ہو. سیکولرزم کے معنی یہ ہے کہ ڈیسیشن میکنگ پروسیس میں، فیصلہ کرنے والے اداروں میں، فیصلہ کرنے والے شخصیتوں کے لیے کوئی ریفرنس پوائنٹ بجوز اس نظام کے نہیں. مثلا جمہوریت کا کوئی نظام ہے یا بادشاہت کا کوئی نظام ہے، جس پہ بھی ہو، تو لازمیت کے معنی ہے کہ دین کو آپ بنیاد نہ بنائیں. اٹھتے بیٹھتے مالی معاملات میں، یعنی سوشل معاملات میں، پیٹرولوجیکل معاملات میں قرآن کو ریفر نہ کریں، وہی کو ریفر نہ کریں. یہ وسیع تن تعریف لازمیت کی، اور پورا مغرب اس پر مضبوطی ستائیں. پورے مغرب کی تائید میں بیشتر مسلم ممالک باوجود اپنے نماز روزوں کے، مساجد کے، اپنے میلاد کی محفلوں کے اسی پر عمل کرا. لا دینیت کے معنی ہے دین ریفرنس پوائنٹ نہیں ہے ڈیسیشن میکنگ پروسیس میں، حکومتوں میں، عدالتوں میں. یہ ہے وہ بنیاد جس پر مغرب کی تہذیب قائم ہے. اس پر جو طاغوت کا سب سے بڑا پلر ہے وہ یہ ہے. دوسرا ہے جمہوریت. مغرب کے اندر کے فیصلے جو ہوں گے وہ پبلک رائے سے ہوں گے. اگرچہ کہ فی الحقیقت کیا مسئلہ بنتا ہے، جو پورا پولیٹیکل سسٹم ہے اس پہ پیسوں کا نقل عمل کتنا ہے، لیکن آپ مان بھی لیں کہ انسان اپنے مختار رکھتا ہے، آزادی رکھتا ہے، اپنے فیصلے وہ کرے گا. اگر اللہ نے سود کو حرام قرار دیا ہے، لیکن اگر انسان نے فیصلہ کیا کہ سود کو حلال ہونا ہے تو حلال ہی رہے گا. اگر انسان نے نعوذ باللہ عمل قوم لوط کو حرام قرار دیا ہے اللہ نے، اور انسان نے سان فرانسکو کی اکثریت یہ ہے کہ آپ میئر بن نہیں سکتے جب تک کہ آپ نہ کہیں کہ ہوموسیکسوالٹی صحیح ہے، تو اس وقت تک آپ میئر نہیں بن سکتے. تو ٹھیک ہے، اگر آپ کو ڈیموکریٹک سسٹم میں جانا ہے تو وہ آپ کو ماننا ہی پڑے گا. یہ چیز جو ہے فساد کو جس طرح لے جاتی ہے، یہ ہے لادینیت، یہ ہے جمہوریت. تیسرا جو پلر ہے اس کا وہ قوم پرستی، میری قوم، رائٹ اور رانگ، مائی نیشن. اب دل میں کوئی احمق کہیں نہیں ہوگا امریکن جو نہ سمجھتا ہو کہ عراق میں جانا بے وقوفی تھی یا غلط تھا یا جھوٹ کی بنیاد پہ معلومات تھی، سب کو معلوم ہے. لیکن چونکہ میرے مفاد وابستہ ہیں، پریزیڈنٹ نے یہ اشارہ دے دیا ہے نیشنل انٹرسٹ، ہمارا قومی مفاد اس میں ہے. اب اس میں سب کو داخل ہے، یعنی وہاں کے آئل کو کنٹرول کرنا، وہاں کی پبلک کو ہمارے خلاف اٹھنے نہیں دینا، وہ سب شامل ہے. فوراً اس کا رویہ بدل جائے گا. آپ کو تعجب ہوگا، میں نے 30 برس یہ حقیقت دیکھی ہے. مثلاً کوئی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے روڈ پہ، اور ایکسیڈنٹ میں مثلاً کوئی پاکستانی یا ہندوستانی یا کورین یا جاپنیز مسلم غیر مسلم کوئی ملوث ہے، سمجھے آپ، زخمی ہوا ہے یا جو بھی ہوا ہے، وہاں کوئی امریکن میں نے نہیں دیکھا کہ رک کے کم از کم ٹیلی فون نہ کر دے، کم از کم ایمبولینس نہ بلا دے. عام طور پہ وہ ہم سے زیادہ انسانیت دوست ہیں، وہ ہمدردی کرتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے. وہی امریکن جو اتنی انصاف سے کام لیتا ہے، جس کے اندر اتنی انسانیت پسندی ہے کہ وہ ایک حادثے میں شکار شخص کو مدد کرتا ہے، لیکن جب اس کی قوم پوری طاقت کے ساتھ بمبار پلینوں کے ساتھ دوسری قوم کو تباہ کرتی ہے، اس کے لیے احتجاج کے الفاظ، یہ کیا چیز ہے؟ یہ انہیرنٹ ہے ان کی سوچ میں. دو عظیم شان تاریخی جنگیں، جنگ عظیم اول اور جنگ عظیم دوم، اسی قوم پرستی کی بنیاد پہ ہوئی. جرمن فرانس کے خلاف، فرانس جرمن کے خلاف، جاپنیز امریکن کے خلاف، امریکن جاپان کے خلاف، یہ قوم پرستی نے جو پوری، اگر جنگوں کی تاریخ انسانی کے قتل کی تعداد ایک طرف رکھ دیں تو ان دو جنگوں میں اس سے زیادہ ہوئی، پوری انسانی تاریخ کی جنگوں سے. یہ ہے قوم پرستی کا حشر. تو یہ نظام اپنی پوری طاقت کے ساتھ، پورے استعداد اور ظلم کے ساتھ وہ استحصار کر رہا ہے اور اس وقت نافذ ہے. ہمارے جتنے بینکس ہیں، چاہے وہ کتنا اپنے آپ کو آزاد کہیں، ان کے تحت ہیں. جتنے بینکس ہیں، جتنا معاشی نظام ہے، سیاسی نظام، اب تو الحمدللہ اندھے کو بھی نظر آ رہا ہے کہ کس طرح ہم ان کے سامنے سر جھکا رہے ہیں. تو جن کے پاس بصیرت تھی وہ تو پہلے سے جانتے تھے. تو اس چیز کو آپ سمجھ لیں، یہ بہت بڑا چیلنج ہے جو ہمارے اطراف، یہ نظام ہے، یہ کسا ہوا ہے ہمارے خلاف. چوتھا بڑا چیلنج وہ ہے ہماری دینی قیادتوں کا یہ کرخا ہونا. ہمارے یہاں مدارس، دینی مدارس میں، اور بڑی میں ان کی قدر کرتا ہوں، میں بھی کسی زمانے میں طالب رہ چکا ہوں ان میں، تنقید کی روح سے نہیں کہہ رہا ہوں، میں حقیقت بیان کرنے کے لیے. غیر سے نظام بھی مشہور ہے ہمارا، جتنے فاطر بنتے ہیں، عالم بنتے ہیں، جتنے خطیب وغیرہ، سب کچھ یہ فارغ ہو کے آ رہے ہیں. ان میں سے بہت بڑی اکثریت درس نظام ہے. نظامیہ ایک ادارہ تھا بغداد میں 1000 سال پہلے. تو اس سلیبس، انگریزی میں جسے سلیبس کہتے ہیں، وہ جو انہوں نے 1000 سال پہلے قائم کیا تھا اسی پہ کر رہے ہیں. 1000 سال سے ہمارے ہاں کوئی اس میں ایڈجسٹمنٹ، کوئی تبدیلی کی ضرورت محسوس ہی نہیں کی. یہ کیا ہے درس نظامی؟ درس نظامی کا جتنا بھی میرے دل میں احترام ہے، اس کے باوجود میں یہ کہنے پر مجبور ہوں، آپ اس کا تجزیہ کیجیے. ہو سکتا ہے کہ میں 19-20 کے فرق کے ساتھ اس کو بیان کراؤں گا. اس کا 60-70% ٹرک پہ، 60-70% ایک طرف سے نظامی حاصل کرنے والا، اس کے تحت تعلیم حاصل کرنے والا جو عالم بنتا ہے، اس کا 60% صلاحیت، توانائی وہ فقہ پہ ہے. اس کے بعد 15-20% حدیث پہ دورہ ہوتا ہے، حدیث کا اس سے تفقہ نہیں ہوتا، حدیث پہ، اور بہت کم 10%، بلکہ اس سے بھی کم قرآن. آپ کسی عالم سے پوچھیے سب سے اہم ترین ذریعے علم کیا ہے؟ قرآن. اس کے بعد سننا، حدیث، اس کے بعد پھر. لیکن عملاً ہمارے درس نظامی اور ہمارے مدارس کی 99% نظام پہ چلنے والے، وہاں فقہ پہ زیادہ وقت رکھتا ہے، حدیث پر تھوڑا اور قرآن پہ تو بالکل ہی کم. یہ ہے، اس کی وجہ سے دینی طبقوں سے اکثر عالم دین ہی محروم ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد اس کے اندر گنجائش ہی نہیں ہے قال اللہ قال رسول کے ساتھ ساتھ. میں چیلنج سے پوچھتا ہوں, بڑے ادب سے پوچھتا ہوں اور بار بار زور دے کے پوچھتا ہوں, کیا حضرت ابو بکر دنیا کے معاملات سے غافل انسان تھے؟ کیا حضرت عمر ہمارے آئیڈیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہیں؟ تو یہ اربع خلفاء اربع ہیں. حضرت ابو بکر دنیاوی معاملات سے ناواقف تھے, حضرت عمر دنیاوی معاملات سے ناواقف تھے, حضرت عثمان دنیاوی معاملات سے ناواقف تھے. جس شخص نے کروڑوں لاکھوں اللہ کی راہ میں صرف کیوں, اگر اس کو دنیا کے معاملات نہیں مان چلانا ہوتا تو کماتا کرتا اور اللہ کی راہ میں خرچ کیسا کرتا؟ حضرت ابو بکر کو دیکھیے, حضرت عمر کو دیکھیے, پھر کتنا ایڈمنسٹریشن, 10 سال کا وہ ایڈمنسٹریشن تاریخ انسانی میں گبن کے مطابق جو سب سے بیسٹ ہسٹورین ہے یورپ کا, کہ سمجھ میں نہیں آتا انسان کے کہ 30 سال کے اندر تمام مہذب دنیا پر, سولائز ورلڈ پر اسلام کا غلبہ, اور اس کے لیے 10 سال حضرت عمر کے. کیا یہ ناواقف لوگ تھے دنیا سے؟ دنیا معاملات سے ناواقف لوگ تھے. ہمارے ہاں علماء ایک طرفہ جو ذہن بنا ہوا ہے اس کی وجہ وہ انہرنٹ ہمارے درس نظامی کی وہ کمی ہے. اب یہ اس سے زیادہ میں اشارہ بہت کافی ہے علماء کے لیے, اس سے زیادہ کیونکہ سب سے زیادہ مجھے گرو یہ ہوتا ہے کہ اگر یہودی کی طرف سے گن چلے میری طرف, یا عیسائی یا کافر ہندو کی طرف سے, تو خوشی ہوتی ہے کہ چلو اللہ تعالیٰ نے انتخاب کر لیا ہمارا. لیکن اگر ہمارے علماء جو ہے وہ ان کو چھیڑا جائے تو وہ ان کی گنیں تو پھر پتوں کے ساتھ چلتی ہیں, ایسا ہی نہیں ہے آدمی کو بے موت کے مار دیتے ہیں. تو لہٰذا میں اس سے زیادہ اشارے نہیں کروں گا, اس چیز کو آپ سمجھ لیں. نظام تعلیم جو ہے وہ ایک طرفہ ہو گیا ہے. اب ہمارے ہاں تعلیم کا جو تصور ہے, یا تو عالم دین ہے یا کوئی انجینئر ہے, عالم دین ہے یا ڈاکٹر ہے, عالم دین ہے یا فارماسسٹ ہے, عالم دین ہے یا اکاؤنٹنٹ ہے. یہ اکاؤنٹنٹ صاحب سب کچھ ہو جاتے ہیں, یہ ڈاکٹر صاحب سب کچھ ہو جاتے ہیں, یہ فارماسسٹ صاحب انجینئر صاحب سب کچھ ہو جاتے ہیں, لیکن دین کی ابتدا سے بھی واقف نہیں. یہ یک طرفہ جو ہے, اب قیادتیں ان کے ہاتھ میں دنیاوی معاملات کی, تو یہ ایک طرفہ جو رین بن رہا ہے, چاہے علماء کا ہو چاہے دنیا دار لوگوں کا ہو, یہ ہے ہمارے پاس ایک بہت بڑا چیلنج. اس کے بعد اتحاد اور رواداری. ہمارے ہاں قوت برداشت, میں نے 30 برس وہاں رہنے کے بعد جو سیکھا ہے اور ان کی خوبیوں کا میں اعتراف بھی کر چکا ہوں اور بار بار ان سے بھی کہہ چکا ہوں. میں یہ بار بار سوچتا رہا جب میں 16-17 برس کا تھا کہ کیا بات ہے کہ طاقت, سائنس, ٹیکنالوجی ہر شعبے میں امریکہ فوقیت رکھتا ہے, یورپ فوقیت رکھتا ہے. جب اللہ تعالیٰ نے موقع دیا میں وہاں گیا, بس قریب سے انہیں مطالعہ کیا, اور میں آپ سے بغیر کسی تکلف کی یہ بات کہہ رہا ہوں, کسی مروبیت کے بغیر مغرب سے, کہ ان کی جو اسٹرینتھ ہے, ان کی جو طاقت ہے, ایک تو یہ کہ اظہار کر کوئی آزادی, کوئی قدغن نہیں ہے, تمام آزادی اظہار کی ہر شعبے میں. ایک معمولی سا اسٹوڈنٹ پروفیسر کو چیلنج کر کے کبھی یہ ڈرتا نہیں کہ پروفیسر میرا اثر برا کرے گا اور مجھے ناکام کر دے گا, اور وہ پروفیسر بھی خندہ پہچانے سے اس کے آرگومنٹ کو سنتا ہے اور آرگومنٹ کے جواب میں آرگومنٹ دیتا ہے یا تسلیم کرتا ہے کہ میری غلطی ہے. یعنی میں جیسا آدمی جو تھرڈ ورلڈ کنٹری سے آیا ہوں, وہاں مغرب میں پڑھا ہوں, ایک کورس میں ایک بہت بڑے پولیٹیشین سے میرا اختلاف ہوا, بلکہ وہاں ایسا کبھی نہیں ہوا کسی کورس میں کہ مجھے فل انہوں نے پیریڈ نہ دے دیا. ہر کورس میں انہوں نے جب دیکھا کہ یہ جسٹ اسٹوڈنٹ نہیں ہے, کچھ بیک گراؤنڈ بھی اس کا ہے, تو انہوں نے ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ پولیٹیکل سائنٹسٹ ڈاکٹر فرینک کول جو ہے بڑے مشہور سائنٹسٹ ہیں, انہوں نے کانفلکٹ ریزولوشن کورس تھا, انہوں نے سکھانا شروع کیا کہ کسی ملک کی خارجی پالیسی کو نافذ کرنے کے لیے 3 قوتوں کی ضرورت ہے, اکنامک پاور, اقتصادی قوت اس ملک کی, ملٹری پاور, انڈسٹریل پاور, اور پھر اس کے بعد اس ڈپلومیٹک پاور. تو میں نے انگلی اٹھائی تو وہ انہوں نے واٹ از یور نیم, میں نے بتایا اپنا نام, تو یس مسٹر گاٹھی. میں نے بہت تعجب سے اس نے کہا کہ صاحب میں نے ابھی لیکچر شروع نہیں کیا ہے اور یہ تھرڈ ورلڈ کنٹری سے آیا, وہ کسی پسماندہ ملک سے کیا بول رہا. تو میں نے کہا سر یو فرگاٹ دا موسٹ امپورٹنٹ فیکٹر. اب میں پوری بات نہیں کہہ رہا ہوں تاکہ پھر وہ پوچھے کہ بھائی مسئلہ کیا ہے, میں نے اتنی سی بات کی تو سناٹے میں آ گیا. اب سب سے اہم جو خارجی پالیسی کو نافذ کرنے کا ذریعہ ہے اس کا آپ نے ذکر نہیں کیا. اب ظاہر ہے اس کی تعلیم, اس کی بیک گراؤنڈ, اس کی انٹلیکچوئل لیول فلاں وہ ایک دم سے پتا گیا. واٹ از دیٹ مسٹر درشی؟ تو میں نے بھی بہت پردہ داری کے ساتھ یہ نام لے لوں ریلیجن کا تو فوراً کہیں کنزرویٹو ہے. میں نے کہا ایڈیالوجی, عقیدہ, نظریے کی قوت. تو اس نے کہا نو نو نو, میں نے اس کو ایسا پروسیسائز کر کے وہ آگے بڑھنا چاہتا تھا. اب میں نے کہا کہ صاحب آئی کین گیو یو ایگزامپل آف دی ایگزامپل, گیو می ون ایگزامپل. تو میں نے کہا 1917 کا جو ریولیوشن سوویت یونین میں آیا اس کے پیچھے کون سی ڈپلومیٹک طاقت تھی, کون سی ملٹری پاور تھی, کون سی اکنامک پاور تھی؟ ایڈیالوجی تھی, ورکرز آف دا ورلڈ یونائٹ, یو ہیو نتھنگ ٹو لوز بٹ یور چینج. ایسی نعرہ لگایا کمیونسٹ پارٹی نے, سب کو جمع کیا, اس عقیدے پہ وہ جمع ہو گئے, اس نظریے پہ وہ جمع ہو گئے, اور انہوں نے پورا نظام الٹ کے رکھ دیا. اور وہاں اتنی بڑی بس صاحب, اب اس کے پسینے چھوٹے. تقریباً فل پیریڈ 55 منٹ ایکسچینج کر رہا ہے. سیکنڈ ڈے پھر وہی پورا 55 منٹ. اس کے بعد ویکینڈ آ گیا, چھٹی آ گئی. اس نے خیریت اسی میں سمجھی, پورے امریکہ میں اس کے جو دوست احباب سیمینار میں جاتے ہیں, ملتے ہیں, ایکسچینج آف آئیڈیا, سب سے پوچھا کہ بھائی تم کو تو یہ حادثہ پیش نہیں آیا کہ ایک تھرڈ ورلڈ کنٹری کا چھوٹا سا تعلیم مجھے اس طرح چیلنج کر رہا. پھر بڑی گفتگو کرنے کے بعد یہ دیکھیے ان کی طاقت. تیسرے دن آ کر کے اس نے بالکل ٹوٹلی بغیر تکلف کا مسٹر زکی از رائٹ, آئی ایم رانگ, پورا کنسلٹ کرنے کے بعد. اور اس نے وجہ بتائی اس کی, وائی آئی ایم رانگ, آئی واز اسٹارٹ ود دا بکس اینڈ دا تھنکرز اینڈ دا رائٹرز ان دس کنٹری ان دس پارٹ آف دا ورلڈ. ہی کیم فرام اے ڈفرنٹ پارٹ آف دا ورلڈ اینڈ ہی ہیو اے ڈفرنٹ اینڈ اٹ از. اس کے بعد میں نے اس کو, میں نے کہا اب تو تکلف کر رہا ہوں, اب تکلف کی ضرورت نہیں. تیسرے دوسرے دن میں نے کہا کہ اب تو معاملہ یا آر یا پار ہو. میں نے کہا یہ خمینی کے پاس پیرس میں جب بیٹھا ہوا تھا, کون سی ڈپلومیٹک پاور تھی, کون سی اکنامک پاور تھی, کون سی ملٹری پاور تھی؟ یہ عقیدے, یہ نظریے کی قوت تھی کہ خمینی نے کہا کہ ایک ڈراپ آف آئل لوڈ نہیں ہونا چاہیے امریکن شپس پہ, تو پتا چلا کہ ایک ڈراپ آف آئل شپ نہیں ہوا. اس کا نتیجے میں اتنی بڑی طاقت کو بھاگنا پڑا بغیر لڑائی لڑائی. اس کے بعد پھر میں نے کہا جب معاملہ یہاں بھی آ گیا, یہ بھی سمجھ میں آ گیا, پھر کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کون سی قوت تھی, 13 برس مکے میں کون سی قوت لے کر کے گئے تھے, سبحان اللہ, یہ ان کے پاس. پھر اس نے ایڈمٹ کیا کہ ہماری کتابوں کو ری رائٹ کرنا پڑے گا, یہی وجہ ہے کہ ہم سمجھ نہیں سکے. اور یہی وہ حماقت ہے جو مسٹر بش ابھی کر رہے ہیں. میں کھلے عام کہہ کر کے آیا ہوں, کھلے عام ان سے بتا کر کے آیا ہوں. 4 دن بعد جمعہ تھا, منگل کو سپٹمبر 11 ہوا. میں تو سپٹمبر 11 سے 6 مہینے پہلے بتانا تھا کہ افغانستان پہ حملہ ہوگا, میں تو کھلے عام ان کو چیلنج کر رہا تھا. لیکن میں نے 4th دن خطبہ جمعہ میں کہا کہ لوگ کہتے ہیں صاحب آپ کو مار دیں گے, بند کر دیں گے, جو بھی لکھا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے صاف بیان کر دیا, وما اصابکم من مصیبۃ فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأ. جو مصیبت بھی ماحول میں آنے والی ہے, تمہاری ذات میں آنے والی ہے, وہ پہلے سے لکھی ہوئی. تو وہ تو اگر لکھی ہوئی ہے خیر یا صعوبت جو بھی ہے وہ تو آتے رہے گی. اور پھر لوگ کہتے ہیں کہ آپ مار دیں گے, تو میں نے کہا کہ یہ ممکن ہی نہیں. 3 شرطیں مارنے کے لیے, ماں کان علی نفس ان تموت, کوئی نفس مر نہیں سکتا, یہ میرا ایمان ہے قرآن پہ, کوئی نفس الا باذن اللہ, جب تک اللہ کا اذن فرشتے کو نہ ملے. کتاب معجلہ, جو وقت اللہ نے مقرر کیا ہے, بی آئی کی چیف نے نہیں. اور 3rd شرط سورہ لقمان میں, وہ بھی ایدی عظیم سمود, کہ وہ اسپاٹ ارتھ کا جہاں پہ جان لینے کی جائے. جب یہ 3 شرطیں پوری ہو جائیں گی تو دنیا کی کوئی طاقت میری موت کو روک نہیں سکتی. اور یہ 3 شرطیں پوری نہ ہو تو امریکہ اور امریکہ سے 100 گنا طاقت سے لٹک جائیں, کچھ نہیں کر سکتے. اور یہ 1-2 لیکچر میں نے سینکڑوں لیکچروں میں لے, لوگ کہتے تھے کہ تمہارا دماغ کی توازن صحیح ہے. میں نے کہا ابھی بہرحال اب یہ مسئلہ تو اللہ نے قیامت کی جو وجوہات رکھے ہیں, اسباب رکھے ہیں, اس میں یہ فرمایا کہ اختلافات کو ختم کریے, وہیں تو ہوا فیصلہ. فیصلہ میرا دماغ خراب ہے یا آپ کا دماغ متاثر ہے, اس کا فیصلہ تو وہی ہوگا. لیکن یہ قرآن ہے, یہ اس کی تشریح ہے, یہ اس کی تعویل و تعبیر ہے. یہ ہے وہ مسئلہ. اس چیز کو آپ اچھی طرح سمجھے کہ ہمارے ہاں رواداری اور اتحاد اس لیے نہیں پیدا ہو رہا ہے. امریکہ کی طاقت میں اظہار کا کوئی خطرہ نہیں ہے. دوسرے رواداری, ٹالرنس, پلورلسٹک سوسائٹی ہے, میں نے ان بدترین دشمنوں کو اتنی سخت باتیں سنائی آپ کے سامنے، کسی امریکہ سعودی ایجپٹ کی یا سعودی کی یا ایون پاکستان کی حکومت کے ساتھ اس طرح سے بات کرتے میں خیریت سے نہیں رہ سکتا. اتنی رواداری ان کے اندر ہے اتنی سخت باتیں سننے کے بعد. اور ایسا بات ایسی بات بھی نہیں ہے، اب کے میں جب یہ تین دن انٹرویو دیا ہوں ایف بی آئی کو تو مجھے کہنا پڑا ایف بی آئی کے ایک ایجنٹ کو کہ ان کو پی ایچ ڈی مل جاتی اتنی محنت میری تقریروں پہ تم نے کی. ایک ایک تقریر ایک ایک ریکارڈ ان کے پاس تھا، آڈیو ویڈیو جو جو ان کے پاس تھا وہ موجود تھا، اور ایسا کوٹ کر رہا تھا وہ مجھے مجھے بڑی حیرت تھی. میں نے کہا اگر تم پی ایچ ڈی کر لیتے تو ایک پی ایچ ڈی مل جاتی اتنی سخت محنت کر لیتی. تو واقع دیکھیے اچھی طرح میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ رواداری یہ ہے ان کی طاقت، اس کی وجہ سے اتنا طاقتور ہے. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ تھوڑا ہم مسلمانوں کو غیرت دلاؤں، میں کوئی محروم نہیں ہوں ان سے، غیرت دلاؤں. ہمارے پاس تو مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ نے آپ کے مسلک سے ہٹ کے کسی نے نماز پڑھ لی تو سبحان اللہ کفر کے مسئلے بھی جاری ہو جاتے. مسئلہ یہ ہے ہماری کوتا نظری کا. تو وجہ ان کے پاس کیا ہے؟ ان کو پتا ہے کہ رواداری سے سمجھا ہمارا نظام تو کوئی بدل نہیں سکتے، ہمارا نظام تو مضبوط ہے. رواداری سے ادر پوائنٹ آف ویو، پورے امریکہ کی سوچ، پورے مغرب کی سوچ یہ ہے کہ یہ مارکیٹ پلیس آف آئیڈیاز ہے، بیسٹ آئیڈیا لیٹ اٹ ایمرج اینڈ سسٹین اٹسیلف، کہ یہ جگہ ہے جہاں جیسے آپ کاروبار میں دیکھتے ہیں کہ قیمتیں اتار چڑھاؤ جو ہے وہ مقابلے کی وجہ سے ہوتا ہے. اگر کسی جگہ ایک ہی آدمی کے پاس ساری یعنی سیمنٹ ہو یا سارا لوہا ہو، کوئی اور سیمنٹ کا کاروبار ہی نہ ہو، تو وہ جو چاہے قیمت مانگے. اسی طرح سے یہ کہتے ہیں کہ مسابقت ہونا چاہیے آئیڈیاز میں بھی، خیالات میں بھی، اس میں جو افام و تفہیم سے جو سب سے بہتر آئیڈیا ہوگا وہ لوگ قبول کر لیں گے. تو یہ ہے وہ بنیاد جو مغرب کی ہے، اور اس کے مقابلے میں یہ کوتا نظری ہماری ہے، کیونکہ اب مقابلہ ان سے ہے، تصادم ان سے ہے. تو آپ کو فیصلہ کرنا چاہیے کہ دین میں کون سی ترجیحات ہیں کہ جس کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتی، اور دین کے جن معاملات میں مختلف تعبیرات ہو سکتی ہیں. صحابہ کے درمیان ہوتی، صحابہ اکرام کے درمیان تعبیرات میں اختلاف ہوتا تھا، لیکن کہیں کسی نے کسی کی نیت پر حملہ نہیں کیا، کسی نیت کو چیلنج نہیں کیا. یہ مسئلہ اتنا اہم ہے، آپ کو میں ابھی جمعیت طلبہ مشہور یہاں کی تنظیم ہے، میرے لیے بہت عزیز ہیں یہ لڑکے، میں بعض کو ان میں سے اپنے اولاد سے زیادہ عزیز رکھتا ہوں ان کے کارناموں کی وجہ سے. لیکن میں نے بار بار کہا کہ ماحول جو اس وقت کشت و خون کا ایم کیو ایم کا آپ کا درمیان چل رہا ہے، یا تو جماعت اسلامی یا دینی جماعتوں کے علماء یہ بتا دیں کہ یہ کافر ہیں، اور اگر یہ کافر نہیں بگڑے ہوئے مسلمان ہیں، ضعیف مسلمان ہیں، کمزور مسلمان ہیں، اس کے وجود ہی ہیں. 90% جمعیت میں جو لوگ ہیں ان کے ماں باپ آلریڈی دیندار تھے، 80% ان کو دین کی تعلیم ملی، ان بچوں کو تعلیم ہی نہیں ملی، یہ بگڑے ہوئے ہیں. تو اب فساد ہو رہا ہے اور خون خرابہ ہو رہا ہے، تو ذرا یاد رکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری لیکچر جو 80-82 دن پہلے خطبہ حجت الوداع کے نام سے مشہور ہے، کیا فرمایا؟ لوگوں کو اہمیت دلانے کے لیے فرمایا کہ آج کون سا دن ہے، لوگ سمجھے کہ شاید کوئی نام بدل دیں. تو فرمایا اللہ اور رسول بہتر جانتا ہے، یوم عرفات ہے. ہاں یہ کون سا مقام ہے؟ پھر لوگ ڈر گئے کہ شاید کوئی دوسرا نام دے، یہ عرفات کا مقام ہے. آپ نے کہا ہاں. جس طرح یہ دن اور یہ مقام محترم ہے، تمہاری جان، تمہارے مال، تمہاری آبرو ایک دوسرے کے لیے محترم، یہ اللہ کا حکم ہے. قرآن میں بالکل واضح ہے، یہ اللہ کے رسول کا حکم ہے واضح، ایک دوسرے کی جان، مال، آبرو. روزانہ میں جو آبرو ریزی کرتا ہوں، غیبتوں میں مبتلا ہوتا ہوں، سبحان اللہ عالم دین ہوں، استغفر اللہ، اور غیبت کو حلال کرا دیجیے. اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ ذکر کر کے غیبت کا، یحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا، کیا تم نے کوئی پسند کرے گا کہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھائے؟ لوگ پوچھتے ہیں اختلافات کیسے ختم ہو گئے، غیبت ختم کیجیے، اچھی فکر اختلافات ختم ہو جائے. آپ یہ حرام قرار دے دیجیے، غیبت کے لیے جواز بھی ہے نکاح کے معاملات میں علماء نے اور حدیث و قرآن نے جواز کر دیا, لیکن جہاں معاملات بگڑ ہو وہاں اجازت ہے. اس سے ہٹ کے غیبت کرنا اتنا بڑا گناہ ہے. یہ ہے اختلافات کی جڑ, رواداری کا فقدان, یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. یہ حجت الوداع کو سامنے رکھیے, پھر اس کے بعد ذہن میں رکھیے. میں بار بار سوچتا ہوں اخرجت للناس, اللہ تعالیٰ نے ہماری امت کی حیثیت سے برپا کرنے کی وجہ ہی بتائیے. پوری 23 سال کی کارکردگی کے بعد آخر میں یہ آیتیں اتری, اے مسلمانوں تم بہترین امت ہو. ہم نہیں ہیں, ہم تو بننے کے لیے بھی بہت بڑھائے ہیں ہمیں, لیکن یہ صحابہ سے خطاب ہے. اور اس بات کو یاد رکھیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا کہ غیر مسلموں کے جس طرح 72 فرقے ہوئے ہیں ہمارے 73 ہو جائیں گے, ایک راضی ہوگا. صحابہ نے پوچھا کہ کون ہوگا یا رسول اللہ؟ ما انا علیہ و اصحابی, جس راستے پر میں ہوں یا میرے صحابہ. یہ ذہن میں رکھیے کہ صحابہ کرام کی تعمیر اللہ تعالیٰ نے ان کو کنتم خیر امت اخرجت للناس, تم بہترین امت ہو, مگر برپا کیے گئے ہو ایک دوسرے گلا کاٹنے کے لیے نہیں. اخرجت للناس, تم لوگوں کی رہنمائی کے لیے نکالے گئے ہو. اگر اس آیت پر غور کرنا شروع کر دیں, اس کی حکمتوں پر اس پر عمل کر دیں, آپ دیکھ لیجیے 65 کی جنگ ہوئی, پورا پاکستان یک ہو گیا. کیوں؟ مقابل پہ غیر مسلم تھا. جب آپ اخرجت للناس باہر کا کام کرنے لگیں گے تو متحد ہو جائیں گے, جب ایک دوسرے کا گلا کاٹیں گے تو باہر تک قافل ہو جائیں گے. یہ ہے مسئلہ ریورس سچویشن. اخرجت للناس کی تدبیر ہے, اخرجت للناس میں یہ تعبیر ہے. اس چیز کو آپ اچھی طرح سمجھیں, ہم نکالے گئے ہیں. اب اسی سے جو بہت بڑا اہم مسئلہ نکلتا ہے وہ عمومی دعوت کا ہے, اور میں بہت بدنام آدمی ہوں تنقید کے معاملے میں, پورے احترام کے ساتھ پہلے سے حضرت سے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں, اسلامی تحریکیں, اسلامی تنظیمیں, اسلامی دعوتیں, مجھے معاف فرمائیں. میں پورے یہ لوگ اس کے بغیر اگر کوٹ کر دیں گے مجھے تو تلخی محسوس کریں, پہلے پورے ادب سے معافی چاہتے ہوئے کہتا ہوں, ہم نے دنیا بھر میں اس وقت جتنی اسلامی تنظیمیں, جتنی دعوتی کام ہو رہے ہیں, جتنی تحریکات اسلامی ہیں, میں سب کو دعوت دیتا ہوں ایک سوال کا جواب دیں, اس وقت 23-24% انسانیت کلمہ گو ہے, 75-76% انسانیت غیر مسلم ہے. ان تک قرآن کی دعوت پہنچانے کی ذمہ داری کس کے اوپر ہے؟ کیا کوئی اور نبی آنے والا ہے یا اور کتاب آنے والی ہے؟ یہ ہے ذمہ داری؟ آپ مانتے ہیں؟ ہاتھ اٹھائیے جب تک میں نہیں مانوں گا. کتنے لوگ مانتے ہیں اس کو؟ اچھا صاحب رکھ دیجیے ہاتھ. اب اس کا جواب دیجیے, کون سی تنظیم, کون سی جماعت, کون سی تحریک اسلامی عمومی دعوت دے رہی ہے مسلمانوں کو اور غیر مسلموں کو قرآن کی؟ یہ ہے وہ مسئلہ جس کو میں مرتے دم تک اٹھاؤں گا, چاہے کوئی کتنی دور سے بڑھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی اور سب سے اہم سنت وہ عمومی دعوت قرآن ہے. 13 برس آپ نے نماز, 12 برس نماز فرض ہوئی, روزہ 16-15 برس میں آیا, زکات 16 برس میں آئی, حج 20 برس میں ہوا ہے. دعوت قرآن عمومی پورے دوش آپ اعتراضات کرتے ہیں. میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ قرآن سنت کا ہماری ایمانی لوگ پوچھتے تھے, کیوں ہمارا ہے نہیں تھا, آپ ایک اور کتاب پہ بولے کون سی کتاب دیکھی تھا؟ میں نے کہا کتاب الحیل, ہیلوں کی کتاب, بہانوں کی کتاب تیار رہتی ہے ہمارے پاس, بہانوں کتاب الحیل پہ ایمان ہے ہمارا. اور گزرے گناہ 72 عرب, اب اتنی واضح بات میں نے کی ہے, یہ ویڈیو نہ صرف ریکارڈ کر رہا ہے بلکہ اگر آپ 150 مرد و خواتین بیٹھے ہوئے ہیں تو میں 450 گن رہا ہوں. وہاں لوگ حیران ہو جاتے ہیں کہ ہمیشہ 3 سے ملٹی پلائی کر کے گنتے ہیں کیا بات. ارے بھائی, 2 فرشتے بھی تو لگے ہوئے ہیں آپ کے ساتھ, یہ گواہی دیں گے کہ کوئی آیا تھا اور آپ کو یاد دلایا تھا کہ عمومی دعوت قرآن جاپان کو, آسٹریلیا کو, امریکہ کو, یورپ کو, افریقہ کو یہ دینے کی ذمہ داری صرف اور صرف اور صرف امت مسلمہ پر ہے اور بڑی حد تک کوتاہی کر رہے ہیں جو بھی عذر ہو ہمارے پاس. یہ ہے وہ وجہ جس کی وجہ سے امریکہ پہ عذاب آنے کے بجائے بظاہر تکلیف افغانستان کو ہو رہی ہے, امریکہ پہ عذاب آنے کے بجائے بظاہر تکلیف آبرو ریزی ہو رہی ہے مسلمانوں کی ایران میں. اتنی واضح بات میں آپ سے کہہ رہا ہوں, اگر یہ بھی نہیں سمجھ میں آتا تو میں قرآن کی آیت سے آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا, ہم عذاب نہیں بھیجیں گے امریکہ پہ, ہم عذاب نہیں بھیجیں گے یورپ پہ, ہم عذاب نافرمان جاپان پہ نہیں بھیجیں گے جب تک کہ ان تک رسالت نہ پہنچ جائے. سمجھ گئے آپ بات کو؟ یہ ہے وہ بنیادی سبب. اذا اردنا نهلك قرية امرنا مترفیہ, جب ہم ارادہ کرتے ہیں ہلاکت کا کسی بستی کو, اس کے کھاتے پیتے افلوئنٹ خوشحال, ہمارے کھاتے پیتے کون ہے؟ امریکہ, یورپ, جاپان, آسٹریلیا. فسقوا فیہا, بجائے اللہ کا شکر ادا کرنے کے وہ نافرمانی کرتے ہیں. ہم بھی نافرمان ہیں, وہ بھی ہے. سبحان اللہ, اتنے بڑے پیمانے پر نافرمانی. 10 million 1 crore امریکن لیونگ ٹوگیدر وداؤٹ میچ, پرمنٹلی زنا کر رہے ہیں. یعنی میں اگر فسق و فجور کا نام لوں تو آپ سجدہ بھیجائیں گے, یہ فسق و فجور. لیکن اللہ عذاب ان پہ نہیں بھیجا, بھیجا کس کے اوپر؟ ملا عمر کے مشکلات پیدا ہو رہی ہیں اور فلاں کی مشکلات پیدا ہو رہی ہیں. میں خدا نہ خاصا عذاب نہیں کہہ رہا ہوں ان کو, میں مشکلات ان کی ہیں اور ان کی مشکلات میں اضافہ ہو رہا, کمی نہیں ہو رہی, اور اس کے بجائے یہ دن دناتے پھر رہے ہیں, گھوم رہے ہیں. اس کی توجہ کیا ہے؟ اس کی توجہ ہے کہ اس آیت سے پہلے یہ 16 آیت ہے تو 15 آیت ہے, 17 ہے تو 16 آیت ہے. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا, ہم عذاب اس وقت تک نہیں بھیجتے جب تک کہ دعوت نہ پہنچے. دعوت پہنچائیے تو ریورس ہو جائے گی سچویشن. اب ان کو اپنے شہروں کی حفاظت کی فکر ہو جائے گی. میں کھلے عام کہہ چکا ہوں کہ مسلمانوں, گھبرانے اور ڈرنے کے بجائے مسٹر بش کو خود آپ کو گھبراہٹ اس کو ہونی چاہیے, مسٹر بش کو پریشانی ہونی چاہیے اگر دعوت کا کام شروع کرنے کی اس کی بیٹیاں مسلمان نہ ہو جائیں. مسٹر بش کو, سینیٹرز کو, ججز کو, انڈسٹریز کو, بڑے بڑے ریپرزینٹیو ہاؤس آف ریپرزینٹیو, بڑے بڑے پولیٹیشین کو, ان کو گھبراہٹ تھوڑی ہو جائے گی کہ میرے بچے, میرے پوتے, میرے نواسے, میرے داماد وہ مسلمان ہو جائیں. یہ ہوگا جو تھوڑا بہت کام ہم لوگ کر پا رہے ہیں اللہ کی مہربانی سے, جو کچھ مسلمان تنظیموں میں کر رہی ہیں اس کے نتیجے میں یہ ہو رہا ہے. لیکن یہ ہے پتہ, آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں. آفینس آپ کا دعوت عمومی قرآن, اس سے غفلت, اس کو آپ اچھی طرح غور کر لیجئے, محسوس کر لیجئے. اس کے بعد جہاد, جیسے میں نے آپ سے کہا شروع میں, انما المؤمنون, کون مومن ہوا ہے؟ تو مومن کی شرط یہ ہے کہ جاہدو بھی اموالی وانفسہم فی سبیل اللہ, جو اپنی جانوں, اپنے مانوں, یہ تو بہت آسان ہے, جانوں مانوں اس سے بڑھ کے انفس میں جو چیز شامل ہے لوگ نہیں سمجھتے. انفس میں توانائیاں بھی ہیں, آپ کی صلاحیتیں بھی ہیں, جان دینے کو تیار ہوں اللہ کے لیے, مال بھی دینے کو تیار ہوں, لیکن ٹیلنٹ میرے جائیں گے بی ایم ڈبلیو کے لیے, میکڈونلڈ کے لیے, فلاں انٹرنیشنل کارپوریشن کے لیے. سبحان اللہ صاحب, صلاحیتیں, توانائیاں وہ اللہ کے لیے. یہ ہے وہ چیلنج, ادائی کا ہم صادقون, بتایا اللہ تعالیٰ سچے ہوئے ہیں. یہ جہاد 3 رخ کا ہے, 3 dimensional ہے. ایک ڈائمینشن اس جہاد کا رخ ہے ضد الاحواء, اپنی خواہشات کے خلاف. دوسرا ڈائمینشن ہے ضد الاحبا, لوگ حیران ہو جاتے ہیں جب میں یہ لفظ استعمال کرتا ہوں کہ اپنے احبا, جن محبوبین کو اپنے, ان کے خلاف جہاد کرنا. ارے صاحب کون کرے گا؟ سب سے زیادہ محبوب مجھے میری اولاد ہے, میری بیوی ہے, میرے بچے ہیں, میرے باپ, ان کے خلاف جہاد کرنا. ارے یہ کیا بات ہے؟ آپ ایک نئی بات سکھا رہے ہیں, میں نہیں سکھا ہوں. سورہ تغابن میں پڑھ لیں, یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدو لکم. اے مسلمانوں, بعض تمہارے ازواج, دیکھیے خواتین کے ناراض نہ ہو, ازواج کا لفظ استعمال کرو. ازواج کے معنی مرد کے لیے زوج جو ہے عورت ہے, عورت کے لیے مرد ہے. تو ایک دوسرے کے دشمن بھی ہو سکتے ہیں. آپ کی اولاد آپ کی دشمن ہو سکتی ہے. اگر آپ کی اولاد کی ترقی, اس کی دنیا کی ضروریات کی تکمیل, آپ اتنے غرق ہو جائیں کہ اپنی عاقبت کو, اپنے فرائض کو بھول جائیں, تو وہ آپ کے دشمن نہیں ہوئے تو کیا ہوئے؟ وہی ہے دشمنی. تو اس چیز کو سمجھنا ہے, اور بہت بڑے بہادر لوگوں کو میں نے شکست کھاتے ہوئے دیکھا ہے, بہت اچھے مولانا, اچھے لیڈر, سب کچھ ہیں, لیکن جب بیگم صاحب کا معاملہ آتا ہے یا اولاد کا معاملہ آتا ہے تو ڈھیر ہو جاتے ہیں. یہ ہے اللہ اکبر کی اسپرٹ. اللہ سب سے بڑا, اللہ کی کتاب, اللہ کا حکم, وہاں جب آپ سنا دیں اور وہ سرنڈر نہ ہو, آپ سرنڈر ہو جائیں بیگم صاحب کے سامنے یا اولاد کے سامنے. یہ ہے, میں یہ بات اتنی اہمیت دیتا ہوں. میں نے انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹ آف اسلامک موجودی انسٹیٹیوٹ لاہور میں ہمارے اساتذہ سے خطاب کیا, اور پورے ادب سے کہہ رہا ہوں, کوئی تانا دینا نہیں ہے. ہمارے جو دیندار لوگ, دنیا دار نہیں, دنیا کے پیچھے لگے ہوئے ہیں, دیندار لوگ ہیں, ان کا اس وقت سب سے بڑا فتنہ دنیا پرستی کا فتنہ ہے, سب سے بڑا فتنہ. آپ جائزہ لے کر کے دیکھیے, ہماری بیگم اور ایک زید کی بیگم جو انجینئر ہے, سیکولر ہے, دنیا پرست ہے, میں فرق اگر یہ نہیں ہے کہ فلاں کا فرنیچر دیکھتے ہی اس فرنیچر کی خواہش پیدا ہو جانا, اور اس کے لیے دباؤ, اس کے لیے پالیٹکس, اس کے لیے تدبیریں, سبحان اللہ, یہ ہے وہ فتنہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجالی فتنے کے وقت دجال کے ہاتھ میں جنت ہوگی جو جہنم ہوگی, اور اس کے ہاتھ میں جو جہنم ہوگی وہ جنت. یہ چیز اب آپ سمجھ لیجئے, ہم لوگ بکٹک دوڑ رہے ہیں, بکٹک دوڑ رہے ہیں, بڑے بڑے منصوبے ہیں. ابھی میں پشاور کے ایک بہت ہی مرفل علاقے میں گیا, ایسی شاندار کوٹھی, ایسے شاندار بنگلے, میں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بدترین انویسٹمنٹ وہ گارے اور مشین ہے, گھروں میں بدترین سرمایہ کاری, اور ہم آتے ہی فورن سے اترے سرمایہ لائے, بہتر سے بہتر مکان بنانے میں ہم لگا رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک انصاری صحابی نے بالا خانہ بنایا بغیر ضرورت کے, کچھ سوچ آ کے لیے آپ نے سلام بند کر دیا, سلام کرنا بند کیا, وہ پریشان ہو کے صحابہ سے پوچھا کہ کبھی تمہارے سامنے ذکر آیا؟ تو صحابہ نے کہا کہ وہ آپ کا جو بالا خانہ ہے اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کیا. جا کے دھاکے آ کے سلام کیا تو سلام کا جواب ملا. یہ چیز آج دیکھ رہے مسلمان, جب بمباری شروع ہوگی تو عراق میں کون سے بنگلے برسے, پیلس بچ گیا صدام کا, سبحان اللہ ڈھیر ہو گیا, آپ کے بھی بنگلے نہیں بچیں گے. اس چیز کو آپ سمجھ لیں, خدا کی قسم اگر آپ کے ذہن میں آ جائے جس صورتحال سے امت دچار ہے, اور اب انفجار کل بھی ایکسپلوژن ہونے والا ہے. یہ ہے ضد الاحبا ضد الاحوا, اس کے بعد ہے ضد الاعداء. اب میں آتا ہوں اس موضوع پر جو میں نے شروع میں آپ سے کہا تھا کہ داخلی و خارجی, جو داخلی مسائل ہیں انہوں نے پورے آپ کے سامنے ذکر کر دی, جو اہم ترین امت کے داخلی مسائل تھے اس کو پہلے میں نے تفصیل سے بتا دیا, اور آپ کے ہاتھ میں ایک بچہ دے دیا کہ اس کو پڑھیں. اب جو خارجی ہے, خارجی میں مغرب کی تہذیب کا اصطلاح, اس کے خیالات کا جس انداز میں پیش کرنا ہے, اس میں دو پہلو ہیں, ایک ظاہری ہے ویزیبل, اور دوسرے غیر محسوس ہے. جو غیر محسوس ہے وہ کوشا کا سیلاب پوری دنیا میں مغرب میں سسٹمیٹک انداز میں سی این این کے ذریعے, اپنی براڈ کاسٹ کے ذریعے, اپنے میگزین کے ذریعے جو کوشا کا انبار لگا دیا مسلم ممالک میں, اس کا آپ کو اندازہ نہیں. میں بھی مسلم ممالک میں ابوظہبی دبئی بھی گیا تھا, وہاں میں جب خطر ہو جا رہا تھا لوگوں نے بتایا کہ یہاں بیچز کو ڈیولپ کیا جا رہا ہے تاکہ وہ ننگ جو وہاں وہ دیکھتے ہیں یہاں بھی اس کو پروموٹ کریں. یہ ہے کوشا کا پھیلاؤ جس کو کوئی فوج نہیں ہو سکتی. آپ کے اس ملک میں کروڑوں نہیں اربوں ڈالر دیے گئے ہیں وہاں ٹیلیویژن اسٹیشن کو پرائیویٹ, یہ اس کام پہ لگے رہو. یہاں پر ہندوستان کی تہذیب کے متعلق خود آپ کو معلوم ہے سونیا گاندھی نے کیا کہا, ہمیں پاکستان کو ملٹری پاور کے ذریعے فتح کرنے کی کیا ضرورت ہے, ہماری فلم انڈسٹری فتح کر لیں. سبحان اللہ, بسنت کی تہوار, فلا اور فلا, یہ سب جو آ رہا ہے یہ پوشا کا جو سیلاب, ایک تو یہ انویزیبل ہے زیادہ ظاہری ہے, ظاہری اعتبار سے اس غفلت میں قوم مبتلا ہے. میں حیران ہوتا ہوں, میں حیران ہوتا ہوں پاکستان کو. یہاں چار سال سے افغان وار سے کچھ دیر پہلے انڈین اوشن میں امریکہ کا سیارہ بردار 750 پلین تیار کھڑے ہیں, ایک گھنٹے میں کورونا ٹارگیٹ ہو سکتا ہے, ایک گھنٹے اندازہ ہے ان کو, قوم کو پتا ہے. ہمارے 3 ایئر فورس ان کے قبضے میں ہے. 3 ایئر فورس, یعنی قبضے کا یہ عالم ہے کہ ہمارے سابق ایئر فورس چیف جو حادثے میں ظاہری حادثے میں ختم ہوئے, وہ اپنی پرائیویٹ محفلوں میں احتجاج کرتے تھے کہ ہم اپنے پلین اپنے ملک میں ان کی اجازت کے بغیر لینڈ نہیں کروا سکتے, کیونکہ 3 ایئر فورس ان کے قبضے میں ہے اور ان کو اپنی فورسز کو محفوظ رکھنا ہے. تو وہ جب سگنل دیں گے اتر سکتے ہیں اترو, تو اس کو حادثے میں صاف کر دیا. یہ صورتحال اس وقت داخلی طور پر پاکستان کی ہے. ادھر افغانستان میں ناٹو فورسز ویسٹرن فورسز جیسے آپ کو پتا ہے, میں نے ابھی اسلم بیگ کو بلایا تھا, خدا کی مہربانی ہوئی وہ آیا 18 دسمبر کو میں نے سیمینار میں. اس سے باہر نکلنے کے بعد پھر انہوں نے بیان دیا یہاں اخبارات میں بڑی چھپا کہ پنجشیر کی ویلی میں بیٹھ کے انڈیا اور امریکہ بلوچستان میں ہنگامے پیدا کر رہے ہیں. عام طور پہ ان کو پرو امریکہ سمجھا جاتا تھا, اسلم بیگ صاحب کو انہوں نے بیان دیا ہے کہ کھلے عام. اب بتائیے اتنی معلومات رکھنے والا آدمی جو چیف آف اسٹاف رہ چکا ہو وہ کھلے عام پہنا ہے. اس کے بعد پنجلیشیا ان کے قبضے میں, اس کے بعد قطر میں ان کا ہیڈ کوارٹر ہے فورسز کا, اس کے بعد 1.5 لاکھ ان کی فوج افغان عراق میں ہے. پورے اسلامک ورلڈ کو انہوں نے جھیل لیا ہے اور اسٹرائکنگ پوزیشن میں بالکل رہی ہے. اسی مزید فورس کی ان کو ضرورت ہے. اس کا کسی کو اندازہ ہے؟ اس وقت دشمن مورچے استعمال کر کے نشانے پہ آپ کو لگا کر کے پوری قوت اور وسائل فراہم کر کے بیٹھا ہوا ہے, اور بارود میں چنگاری لگانے والے ہیں یہودی, اور بارود یہ پیدا کیا 27-28 برس سے اور معاملات میں جھگڑے چل رہے تھے امریکہ کے ایران کے, لیکن اب انہوں نے بہانہ کیا ہے جوہری. وہ بہانہ ہے سر, یہ صرف بہانہ ہے. اس بہانے سے وہ مسئلہ صرف عالم ایران نہیں ہے, پورا عالم اسلام ہے. ادھر ایران میں وہ آئے, نیکسٹ ٹارگیٹ پاکستان اور سعودی عرب ہے. اس چیز کو سمجھ لیا آپ نے؟ نیکسٹ ٹارگیٹ پاکستان اور سعودی عرب ہے, پھر آپ کے لیے رجسٹرنگ ممکن ہی نہیں رہے گی. یہ سمجھ لیں, باوجود آپ کے اٹامک بم سے. یہ اٹامک بم سے بارے جیتنے والی بات نہیں ہے, بات وہی ہے جو ایران کا صدر کہہ رہا ہے کہ یا تو تم اللہ اکبر کہو یا امریکہ اکبر کہو, اے فار اللہ اے فار امریکہ, امریکہ از گریٹسٹ اللہ از گریٹسٹ. سمپل ہے, کوئی ایشو نہیں ہے اس وقت. امریکہ اور ایران کے درمیان ایشو یہ ہے اللہ اکبر. ابھی ایک بڑی محفل میں ایک بہت بڑے جنرل صاحب ریٹائرڈ ہوئے, خلافت کی تحریک چلا رہے ہیں, جب میں نے کہا کہ ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں, مجھ بھی یہ تھا کہ ہماری ذمہ داریاں وہی ہیں جو اس وقت افغانستان کے حملے سے پہلے ہم سے ذمہ داریاں تھیں. ایران پہ بھی حملہ ہو تو ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ تو کہنے کہ جب تک وہ اسنا اشری عقیدہ نہیں چھوڑیں گے ہماری کوئی ذمہ داری نہیں. تو میں نے سمجھا کہ اتنے سمجھدار میجر جنرل رہ چکے ہیں اور بڑی تحریک کے, تو میں نے کہا ان کی تردید کرنے کے بجائے میں نے ایک واقعہ سنا. امریکہ میں مجھے شیعہ حضرات بھی بہت سننا چاہتے ہیں تو بلاتے ہیں, اور میں کوئی رول رہا ان کے ساتھ کبھی نہیں کیا میں نے سمجھا. تو ایک مرتبہ وہاں میں نے ان سے پوچھا, وہ امام زما کہتے ہیں حضرت امام مہدی کو, ہمارے ہاں تو امام مہدی کہتے ہیں, امام زما بڑی اہمیت ہے اس کی, بڑی اہمیت ہے, بہت احترام ہے ان کے لیے. وہ فاؤنڈیشن بھی امام زما فاؤنڈیشن تھا جس نے مجھے بلائے دعوت دی تھی. میں نے ان سے میں نے انہوں نے سوال کیا کہ بھائی یہ امام مہدی کی اتنی بات ہے آپ کے سامنے, حقیقت ہے وہ آئیں گے انشاءاللہ, میں اس کی تفصیلات آپ کو بیان کروں گا, لیکن آپ یہ بتائیں کہ وہ شیعہ ہوں گے یا سنی ہوں گے؟ یہ شیعہ محفل میں پوچھ رہا ہوں میں کہ وہ شیعہ ہوں گے یا سنی ہوں گے. تو سب پٹا گئے, تو کیا جواب دیں؟ تو میں نے اس محفل میں بھی پوچھا کہ سارے سنیوں کی مسجد تھی, محفل تھی سنی کی تعریف میں جو سمجھ چکا ہوں وہ یہ ہے کہ سن کے انسنی کر دینا, سننا پھر انسنی کر دینا. بہرحال ذرا وہ لوگ سیریس لے رہے ہیں اپنے دین کو, تو میں نے ان سے جب پوچھا جواب نہیں دے سکے. میں نے کہا نہ وہ سنی ہوں گے نہ شیعہ ہوں گے. تو اس صاحب نے کہا کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ میں نے کہا یہ سارا جھگڑا شروع ہوا خلافت راشدہ کے بعد, اور امام مہدی جو آئیں گے وہ خلافہ الا منہاج نبوہ قائم کرنے کے لیے آئیں گے, تو وہ کہاں سنیوں کی بات کریں گے شیعوں کی بات کریں گے؟ وہ تو پوری امت کو متحد کر دیں. یہ ہے وہ حماقت جس میں ہمارے اتنے پڑھے لکھے اتنے دیندار لوگ مبتلا ہیں کہ جب تک وہ اسنا عشری عقیدہ نہیں چھوڑیں گے ہم ان کی تحید نہیں کریں. اب مسئلہ اسنا حشر عقیدہ کا یا کوئی اور عقیدہ کا کوئی مسئلہ کا نہیں ہے. امریکہ کے سامنے مسلمانوں کا بھی کوئی مسئلہ نہیں. جو مسلمان ماشاءاللہ امریکہ کی بڑائی تسلیم کر لے, نماز بھی پڑھتا ہے اور روزہ بھی رکھتا, کوئی مسئلہ نہیں. مسئلہ امریکہ کی بڑائی کا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ امریکہ کے نظام حکومت کو, امریکہ کے نظام اقتصاد کو, امریکہ کے نظام استعمار کو, امریکہ کے نظام کو چیلنج نہ کرے, اور جس سے ان کو خطرہ محسوس ہو وہ ٹیرورسٹ ہے, وہ دہشت گرد ہے, اگرچہ کہ اس نے کبھی گن کو ہاتھ بھی نہیں لگا وہ پوری زندگی. یہ ہے وہ تعریف, اور اس تعریف پہ ان کی جو زبان درازی اور غلغلا ہے. تو میں نے وہاں امریکن سے کہا ہے اور آپ سے بھی کہتا ہوں کہ جس طرح فرعون کو نو نشانیاں دکھا کر کے اللہ تعالیٰ نے اس کا چیپٹر کلوز کیا, اور اس کو بظاہر ایسا محسوس ہوا کہ اب تو میں یقینی کامیاب ہوں گا, یہ مریل قسم کے کمزور اسرائیلی جمع ہوئے ہیں, اگر سامنے پانی ہے اور میرے پاس تو 100 گنا طاقت ہے. یہی وہ زام ہے جو امریکہ کو ہے, 100 گنا طاقت کے ساتھ. جب وہ آیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ کی طاقت کتنی بڑی ہے. یہ وہ انٹروینشن ہے جو حدیثوں میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کرے گا. جبکہ 80 جھنڈوں میں 12,000 30 جھنڈا 9,60,000 اہل الروم حدیثوں کے مطابق جمع ہوں گے, یلغار کریں گے. وہ ہونے والی ہے, یہ ذہن میں رکھ لیں کہ بس ہونے والی ہے. 4 واقعات کو نظر میں رکھیں. ایک, سعودی عرب میں عدم استحکام, بادشاہ کا خاتمہ. نمبر 2, ایران پر مغربی یا اسرائیلی حملہ. نمبر 3, مغرب میں ایک بہت بڑا زلزلہ. وہاں کے سائنٹسٹ متفق ہیں, جیولوجسٹ, کہ ویسٹ کوسٹ کیلیفورنیا اوریگن واشنگٹن میں 3 سال کے اندر کوئی بہت بڑا زلزلہ ہونے والا. میں اس کی ذمہ داری نہیں لیتا, یہ تو ان کے مسلسل دکھ رہے ہیں سائنٹسٹ. اور یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا کہ ایک خصف الارض مشرق میں شاید تنامی ہوئی تھا, ایک مغرب میں جو ہونے والا ہے, تیسرا جزیرۃ العرب میں. وہ فوج جو طاقت کے ساتھ منافقوں پہنچی, شام سے آئے گی حضرت امام مہدی سے لڑنے کے لیے, اس کو اللہ تعالیٰ رب کر دے گا بیضا میں, مدینے اور مکے کے درمیان ایک شہر میں. تو وہاں بھی ارتھویک ہوگا. تو یہ 3 واقعات جو آپ کو میں نے بتا دیا. 4th واقعہ ہے مسٹر بش کا اپنی صدارت سے رخصت ہونا. اس سے پہلے شرارت اور صدارت ایک ساتھ چل رہی ہے. بہت بڑی شرارت کا منصوبہ ان کا ہے, اگر اس کو پڑھنا ہے تو. ایک بہت بڑی جرنلسٹ گریس ہیلسن پوسٹنگ گارڈ ہیں, وائی ملینز آف امریکن پرینگ فار ڈسٹرکشن آف پلانٹ ارتھ, اس کا ترجمہ ہم نے کروایا ہے, خوفناک جدید صلیبی جنگ کے نام سے. ہمارے یہاں مکتبہ لگا ہوگا میرے لیکچرز کا بھی اور ان کتابوں کا بھی, آپ باہر جاتے ہوئے اٹھا سکتے ہیں. آپ کو جانے سے پہلے میرے 2 کتابچے, امام مہدی پر اور عالم اسلام کا بحران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیشگیوں پہ مل جائے گا انشاءاللہ, وہ مفت ملے گا آپ کو. اور باقی کتابیں یہاں رکھی ہیں, تو آپ چاہیں تو اس سے استفادہ کر سکتے ہیں. جو چیز اہم ترین ہے وہ یہ سمجھ لیجیے, امام مہدی کے ظہور کے بارے میں ڈاکٹر اقرار تو ریکارڈ پہ ہیں کہ آپ کے 99 کے یا پتہ نہیں 2000 کے سالانہ اجتماع میں لیاقت باغ میں کہا کہ امام مہدی پیدا ہو چکے ہیں, مجھے نہیں معلوم کہاں ہیں, اور انہوں نے اشارے کیے. میں بھی یہ سمجھتا ہوں, اور اب یہ بات کھلے عام کہہ رہا ہوں, پہلے میں نے خود ڈاکٹر صاحب سے کہا کہ آپ نے کھلے عام کیوں کہہ دیا, مگر پھر میں خود بھی حکمتوں کو سمجھ کے سمجھتا ہوں کہ جو میں اختلافات دیکھتا ہوں امت میں, علماء میں, کہ ایک عالم دین پلیٹ فارم بھی وہی ہے مگر پیچھے تدبیریں چل رہی ہیں کہ اس کی اہمیت کو ختم کیا جائے. یہ مرض جو آ گیا ہے ہمارے اندر, انشاءاللہ امام مہدی کی صلاحیت سے فائدہ اٹھا کر پوری امت ایک, اور جب وہ متفق ہوگی تبھی ہم مارکے میں فتوحات ہمیں ملیں گی انشاءاللہ, مقابل میں کفر کے. اس وقت تک نہ انتظار کرنا ہے نہ بیٹھے رہنا ہے, کام کیے جانا ہے. اللہ کو معلوم ہے, صرف اللہ نے اپنے پاس رکھا ہے علم قیامت کا, لیکن آثار یہ بتا رہے ہیں اب کرنا چاہے. امام مہدی کے تعلق سے آپ میرا کتاب سے پڑھیے, میں نے اس کے اندر تمام صحا شیر صحیح ترین احادیث میں پیش کی. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ شیعوں کے پاس کیونکہ اتنا غلو تھا, تو اس کی وجہ سے ہم لوگوں کے اندر ایک طرح کا, اور یہ حقیقت بھی ہے کہ سب سے کثرت سے زیادہ ضعیف حدیثیں بھی مہدی کے موضوع پر ہی ہیں. موضوع بالکل من گھڑت قسم کی، لیکن جو صحیح حدیث ہیں اس کے مطابق وہ حضرت حسن کی اولاد میں سے ہوں گے، حضرت فاطمہ کی اولاد میں سے ہوں گے، اور وہ اپنے اخلاق اور سیرت کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہ ہوں گے، صورت کی وجہ سے نہیں ہوں گے. ان کا نام وہی نام ہوگا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا محمد یا احمد، اور ان کے والد بزرگوار کا نام وہی ہوگا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ. لیکن جو سب سے بڑی علامت ان کے ظہور کی ہوگی وہ اس فوج کا جو ان سے مقابلہ کرنے آئے گی دھس جانا زمین میں. اس وقت پوری امت کو سمجھ میں آئے گا کہ یہ سچے مہدی ہیں. اس وقت تک صرف اہل اللہ، قطب اللہ، عبدال اور اقتاب جو ہے وہ سمجھیں گے. اور جو ذکر حدیثوں میں تین امہات المومنین نے اس کی تصدیق کی ہے، ام المومنین ام سلمہ، حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ نے. تو پوچھا کہ کچھ لوگ تو مجبوراً آئیں گے فوج میں، کچھ لوگ سڑک پہ ہوں گے، اس طرح کے لوگ تو یا رسول اللہ وہ سب ہلاک ہو جائیں گے. آپ نے فرمایا سب ہلاک ہوں گے، قیامت پہ اپنی نیتوں کے مطابق اٹھائے جائیں گے. تو وہ ہلاکت ایسی عمومی ہوگی اس سے ساری دنیا کو پتہ چل جائے کہ المہدی. میری کتابوں میں امریکن الارم نہیں ہوئے تھے، جب المہدی کی کتاب چھپی ہو ہزاروں کی تعداد تقسیم ہوئی تو لے کر کے ایف بی آئی والے آئے میرے پاس، یہ کیا مصیبت آنے والی ہے، باقی چیزیں تمہاری سمجھ میں آ گئی. میں نے کہا یہی تو مسئلہ ہے، تم یہ سمجھ ہی نہیں سکتے. تم سمجھ سکتے ہو کہ ہمارے پاس اتنے اٹامک بم ہیں، اتنے طیارے ہیں، اتنے پناہ ہیں. اب میں ان سے کیا کہوں کہ بھائی تمہارے پائلٹ تمہارے پلین اڑا کر کے وہ امام مہدی سے آرڈر لیں گے اور تم کو تباہ کریں گے. یہ ہوگا دعوت کا، یہ فائدہ ہوگا کہ پائلٹ تو امریکن ہے، وہ مسلمان ہو گیا ہے اور آرڈر لے رہا ہے اپنے کمانڈر ان چیف کے بجائے امام مہدی سے. یہ جب بھگدڑ مچے گی تو تمہاری کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا کیا ہو رہا. یہ اللہ کی قدرت ہے، اگر اللہ تعالیٰ کام لینا چاہے. اب لوگ پریشان ہو کر پوچھتے ہیں یار کوئی عقل کی بات کرو، کہاں امریکہ کی طاقت اور کہاں ہماری طاقت. میں نے کہا کب ہماری طاقت کا مقابلہ امریکہ کی طاقت کا ہے ہی نہیں. یہ معاملہ اللہ کی طاقت کا امریکہ کی طاقت سے مقابلہ، فیصلہ اللہ کا ہونا ہے. اللہ تعالیٰ اس وقت جب فیصلہ کرے گا جب اتمام الحجت کے لیے دعوت ہم پہنچا چکے ہوں گے. جو کام کرنا ہے وہ یہ کام ہے، کام کرو. اسی لیے گزشتہ ایک سال میں نے امریکہ میں 1,00,000 سے زیادہ قرآن ترجمے شائع کروایا دعوت کام کے لیے، آسٹریلیا کا تقریباً 90,000. میں بار بار ابھی یو اے ای گیا تو وہاں ہندو دیکھے میں نے، تو ملیالم زبان میں ترجمہ قرآن کا. میں نے کہا یہ 5,00,000 ہندو جو پورے گلف میں اور سعودی عرب میں چھائے ہوئے اسٹریٹجک مقامات تھے، یہ اسرائیل نے ایسے معاملہ نہیں کیا انڈیا سے. ہنوز اور یہود ساتھ ہیں، جس پر ان کی جو پلاننگ ہے ان کی تعداد کم ہے. انڈیا کو اس چکر میں لایا اسی وجہ سے کہ ان کی تعداد صرف پوری دنیا میں 13 ملین ہے اور اسرائیل میں صرف 6.5 ملین ہے. تو ان کو آدمی چاہیے تھے، انڈیا بیوقوف بن گیا. اب یہ جو معاہدہ ہوا ہے اس کے جو نتائج ہیں ہمارے حکمران لکنت کے ساتھ بول رہے ہیں، سمجھ میں آنے والا. ایون اب وزیر خارجہ سب کچھ بولنے لگے ہیں کہ یہ معاملہ ہمارے خلاف ہوا اپنا ہوا، لیکن سراسر ہمارے وجود کو ختم کرنے کے لیے ہوا. یہ بات کو آپ سمجھ لیں. اب معاملہ جیسے ڈاکٹر اقبال نے بھی بار بار سمجھا ہے، کوڑا برسنے والا ہے عذاب کا، اور شاید سب سے پہلے عربوں پہ برسے، لیکن ہم بھی نہیں بچیں گے اپنے نفاق کی وجہ سے. یہ برساؤ، یہ اللہ تعالیٰ کا عذاب کس شکل میں امت کے پاس آئے گا، ہم اللہ کی اس سے پناہ مانگیں. جس شکل میں بھی آئے ہم یہ اللہ سے دعا گو ہیں کہ جس فریضے کے لیے ہم کو برپا کیا، شہادت الحق علی الناس، یہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری جو کوتاہیاں اس کو معاف فرمائے. میری بہنوں اور میرے بھائیوں، یہ موضوع جس موضوع پر میں نے گفتگو کی ہے میں نے اپنا وقت دے دیا ہے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اور زندگی موجود رہی تو میں انشاءاللہ اس موضوع پر بولتا رہوں گا. میں سیمینار اس لیے کر رہا ہوں کہ بجائے میری بات سننے کے لوگ دوسرے بات آ کر کہیں، اور پھر ان کو بھی بات بھی ہماری بھی پہنچے اور وہ بھی فوکس کریں. ابھی میں نے 3 جو سیمینار کیے ہیں، امت مسلمہ کو درپیش چیلنجز اور اس کا حل، لاہور میں 1 جنوری کو ہوا، کافی بڑی تعداد میں صحافی وغیرہ شامل تھے، وہاں بھی میں نے کتابیں دیے، 18 دسمبر کو یہاں مسجد افغان میں ہوا، ابھی 1 ہفتے پہلے یہاں رخوائی رنگون والا حال میں، اور یہاں آج بھی، اور انشاءاللہ اگلے 2 مہینوں میں کہیں نہ کہیں اعلان کروں گا. میں چاہتا ہوں کہ ہمارے انٹلیکچوئل، ہمارے علماء، ہمارے سیاستدان، ہمارے ذہین افراد، تمام صوبے فوجی غیر فوجی سیاسی غیر سیاسی صحافی سب ترجیح اول کیا ہے اس کتابچے کو اور یہ مختصر نوٹس میں نے جو آپ پہنچائی ہو علماء کو کہ یہ کتاب اس نہ سمجھ انسان نے کوئی ناسمجھی کی ہے تو آپ اس کی سمجھ کے درست کیجیے. یہ بہت بڑا اہم مسئلہ ہے, یہ میرے حل کا نہیں ہے, کسی ایک تنظیم کے حل کا نہیں ہے. میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں متحدہ مجلس العمل بونے سے بھی کم ہے, متحدہ مجلس العمل عالمگیر MMA کے آگے میں یوں لگا رہا ہوں یونیورسل مسلم متحدہ عمل. پوری دنیا کا علماء, پوری دنیا کے سیاسی اور تحریکی اور دعوتی لوگ جمع ہو اور غور کرنا شروع کرے تو پھر بھی ہم بنی اسرائیل کے مقابلے میں کمزوری رہیں گے, پھر ان کے مقابلے میں جو کچھ طاقت تھی. مگر یہ کام کرنا اور اس فریضے کو ادا کرنا ہے, یہ اللہ کی رحمتی ہوگی جب ہماری طرف پلٹے گی, ہمیں بھی توفیق ہوگی, جن سے کام لینا ہے ہم میں سے وہ ان سے کام لے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو لوگ اس وقت جد و جہد کر رہے ہیں تیری راہ میں, یا اللہ ان کے منبع اور مرکز کو قرآن بنا دے, یا اللہ انہیں توفیق دے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کر رہا ہوں, صحابہ کے نقش قدم پر چلے, سب سے عزیز تیری ذات ہو جائے, سب سے زیادہ عزیز انسان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہو جائے, سب سے زیادہ عزیز ہدف اور ٹارگیٹ ان کے لیے آخرت میں کامیابی ہو جائے. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول محمد الامين. السلام عليكم ورحمة الله. میں سوال کے ذریعے آپ کا جواب دیتا ہوں. کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں جو دو دور ہیں مکی اور مدنی, وہ دونوں واجب الاتباع ہیں یا صرف ایک؟ دونوں ہیں. 13 سال آپ نے صحت کے لیے کوشش کی یا دعوت کا کام پہنچایا؟ آپ کا جواب ہوگا. سمجھے آپ مسئلہ کیا ہے, جو چیز نہیں سمجھ میں آ رہی پریکٹیکلی, ایک ڈاکٹر کو بھی آپ مشورہ کریں گے تو دوسرے ڈاکٹر سے تھوڑا سا اختلاف ہوگا اس کی تعبیر میں, حالانکہ دونوں سائنس پڑھے ہوئے, دونوں میڈیسن پڑھے ہوئے, تعبیر اور تعبیر تو اپنی جگہ پہ ہیں لیکن حقیقت اپنی جگہ پہ. اس بات کو آپ ذہن میں رکھیے کہ اب کوئی آدمی جس کو انٹرنیشنل ریلیشن کی الف بے بھی معلوم ہے وہ یہ حماقت کر ہی نہیں سکتا یہ سوچے کہ آپ اسلامک اسٹیٹ نہیں قائم کر سکتے ہیں. اب آپ دیکھ رہے ہیں دو جو کلوز ٹو اسلامک اسٹیٹ ہو سکتے ہیں, حالانکہ اسلامک اسٹیٹ نہیں ہے وہ دونوں, ابھی نہ ایران ہے نہ سودان ہے, لیکن دونوں کا جو حشر ہو رہا ہے وہ آپ کے اٹھنے سے پہلے ہی آپ کو ختم کر دیں گے. اب کوئی اسلامک اسٹیٹ صرف اور صرف اور صرف ایک ہی صورت نہیں, جبکہ کفر کے غلبے کو جو عالمگیر ہے اس کو توڑ دیا جائے. آپ بات کو سمجھیں, اب عالمگیر سطح پر جو تحریک ہوگی اور جو اتنی طاقت رکھے گی کہ کفر کے غلبے کو عالمگیر غلبے کو چیلنج کر کے توڑے, میں اللہ سے دعا کرتا ہوں تنظیم اسلامی بن جائے وہ, میں اللہ سے دعا کرتا ہوں جماعت اسلامی بن جائے, مگر حقیقت پسند ہوں یہ بھی دل میں تمنا رکھتا ہوں کہ مجھے بھی لشکر مہدی میں شامل کر دیں. یہ وہی آئیں گے وہی کریں گے, بیٹھ نہیں رہا ہوں میں, بیٹھ نہیں رہا ہوں میں, انتظار نہیں کر رہا ہوں. اگر لوگ میری مصروفیات کو جانتے ہوں تو وہاں بہت 10-12 ہی لوگ ایسے ہوں گے جتنا روڈ پہ اتنا چلے ہوں گے جتنا میں چلا ہوں. سمجھا, یہاں 35 برس میں کبھی میں نے موٹر نہیں چلائی, گاڑی نہیں چلائی, آج ایک ہفتے سے چلا رہا ہوں یہاں پہ, اتنی میری رفتار. لیکن یہ مقصد نہیں ہے میں معترضین کا جواب دینے کے لیے کہ آپ کیا انتظار میں بیٹھے رہے ہیں امام مہدی کے, بالکل نہیں بیٹھے, اپنا کام کریں, لیکن جو ذہن اللہ کو معلوم ہے کوئی اور صاحب وہ کہتے نہیں صاحب پہلے پاکستان اسلامی اسٹیٹ بنے گا. اب جو محشر پاکستان کا مولا ہے غفلت کی نتیجہ ہے. آپ جائیے ذرا دیکھیے. میں مایوس کرنے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں. ہمارے جنرلوں سے لے کر کے بہت سی بڑی اکثریت آج باغ دوڑ ہے تو پلاٹوں کے پیچھے ہے, باغ دوڑ ہے تو مال کے پیچھے ہے, باغ دوڑ ہے تو دنیا کے پیچھے ہے. کیوں جنرلوں کو بدنام کرے, صحافیوں کو کیوں نہیں بدنام کرے, سیاست دانوں کو, سبھی کا یہ حال ہے. یہ عالمگیر فتنہ ہے دنیا پرستی کا, اور اس کے اندر اٹھ کر کے انالائز کر کے یکسو ہو کر کے کام کرنا بہت بڑا دل گزار چاہیے. میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ الحمدللہ رکھیے اپنے خیال کو, پہلے اسٹیٹ اسلامی بنا لیجیے, لیکن اس اسٹیٹ کے قائم ہونے تک کوئی عالم دین یہ نہیں کہے گا کہ عالمگیر عمومی دعوت قرآن آپ کا فریضہ نہیں. ٹھیک ہے, وہ بھی وہ فوکس کیجیے. اگر آپ کا دل جم گیا کہ اسلامک اسٹیٹ قائم ہو سکتا ہے اور وہ قائم ہونے تک میں کوئی اور نہیں کام کر سکتا ہوں, دعوت کا کام نہیں کر سکتا ہوں, یہ بہت بڑی غیر اسلامی بات ہوگی, بہت بڑی غیر اسلامی سوچ ہے. بس انشاءاللہ دعوت عمومی, دعوت کا کام تو ہو ہی رہا, بغیر دعوت کے نہ تنظیم اسلامی ہے نہ جماعت اسلامی ہے. دعوت کا کام جماعت اسلامی کہتی ہے تھرو الیکشن, سبحان اللہ. تنظیم اسلامی کہتی ہے تھرو غیر الیکشن, جماعت سبحان اللہ. مگر میں جو اس چیز کے توجہ طرف جان رہا ہوں وہ تنقید نہیں کر رہا ہوں, میں کہہ رہا ہوں کہ کیا ہم پر فریضہ ہے 75% نان مسلم پاپولیشن کو دعوت قرآن پہنچانا, اور اگر وہ ہے ہم ادا کر رہے ادا کر رہے تو بس میرا معاملہ ختم ہوگا, کوئی اعتراض نہیں. یہ ہے وہ مسئلہ جس کو میں اٹھا رہا ہوں. جی آپ کا سوال یہ تھا کہ بلا تکلف جماعت دعوی و تبلیغ نامی اس کا جو ہے 25-25 لاکھ کے اجتماعات ہو رہے ہیں, اور وہ ایکٹیو ریزسٹنس کی طرف کیوں نہیں آ رہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں کی. وہ تو بعد کا مرحلہ ہے, بقیہ کا مرحلہ جو وہ پورا نہیں کر پا رہے. ان سے پوچھئے کہ غیر مسلموں میں وہ کام کر رہے ہیں, جماعت تبلیغ جماعت دعوت غیر مسلموں میں جاتی ہے, کہیں نہیں جاتے. امریکہ میں بھی مسلمان سب پکڑ پکڑ کے نمازی ہیں, ان کو گھر سے لا کر کے نماز کے لیے کہا کرتے ہیں. یعنی یہ چیز میں کوئی تنقید کے وجہ سے نہیں کہہ رہا ہوں, اللہ کا شکر ہے میں جہاں بھی لیکچر دیا ہوں وہاں دوسرے لوگ دوسرے لیکچرر سے تو وہ بیزار ہو کے چلے جاتے ہیں, میرے لیکچر سنتے ہیں. ایک صاحب بہت اخلاص کے ساتھ نوجوان تھے, مجھے جانتے نہیں تھے, میرے درد کے بعد نیو جرسی میں, کہنے کے صاحب واہ درد بہت اچھا تھا آپ کا, آپ اللہ کے نام میں نکلی ہے. تو دوسرے لوگ اس کو روکنے لگے کہ تم ان کو نہیں جانتے. میں کہا یہ سوال کیا, اس نے جواب دینا میرے پر فرض ہے. اللہ کے نام میں نکلی, میں نے کہا کتنے دن کے لیے, میں نے 4 دن کے لیے, میں نے کہا بس کافی ہے 4 دن کے لیے, نہیں تو پھر 40 دن کے لیے, میں 40 دن کافی ہے, تو 4 مہینے کے لیے, وہ 4 مہینے کافی ہیں, تو 1 سال کے لیے. اور مذاق تو نہیں کر رہے مجھ سے, میں نے کہا سب کروں گا دین کے معاملے کیسے بتا, یہ کہاں سے نکال لیا آپ نے 4 دن یا 40 دن یا 4 مہینے یا 1 سال, پوری زندگی کے لیے. ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. مسئلہ یہ ہے آپ کا منبع قرآن و سنت ہے تو پھر اس میں تو یہی ہے جو میں بتا رہا ہوں. دو دو چیپٹر آپ بھی پہلے مان لیے کہ دعوت عمومی قرآن کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی, وہ اب بھی فریضہ ہے تمام اپنی مجبوریوں کے باوجود, تمام اپنی وسائل کی کمیوں کے باوجود. 75% غیر مسلم دنیا اسلام سے واقف نہیں ہے, خود وہ مسائل اٹھا اٹھا کر کے آپ کے لیے موقع پیدا کر رہا ہے.
سپٹمبر 11 دعوت کا ایک ایسا باب کھلا ہے, آپ کو تعجب ہوگا, پورے انبیاء کی زندگی دیکھ لیجیے. ان کے پاس کچھ لوگوں نے شروع میں پرائیویٹ دعوت دی, کچھ کا پبلک دعوت دی, کچھ کمزور لوگ زیادہ آئے, بہت کم طاقتور لوگ آئے. اس کے بعد اعلان ہوا دعوت کا, پھر سب سے بڑا ریئیکشن اعتراض کا ہوا, اعتراضات پروپیگنڈا. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں 186 آیتیں پڑھی سورہ آل عمران کی, لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ, ضرور ضرور آزمائے جا رہے ہو تم اپنی جانوں میں, اپنی صلاحیتوں میں, اپنی توانائیوں میں, اپنے مالوں میں. وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ, ضرور ضرور تم سنو گے. سپٹمبر 11 لوگ حیران ہو جاتے ہیں, سپٹمبر 11 میں ترجمہ کیا بتانے کے لیے, لَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ, ضرور ضرور سنو گے تم ان لوگوں سے جنہوں نے اس سے پہلے دن ایک کتاب دی گئی, یہود و نصارا, ومن الذین اشرکوا, اور ہندوؤں سے, اذن کثیرا, بہت تکلیف دہ باتیں. شروع ہوگا سپٹمبر 11, شروع ہوگا کارٹونوں کی شام سے, شروع ہو گیا. یہ ہے اذن کثیرا, اور اللہ تعالیٰ نے اس کے مقابلے میں کیا کہا, اسٹیٹ قائم کرو, نہیں, وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ, اپنے صبر سے, صبر کے معنی یہ ہے کہ دنیا کے پیچھے وہ بھاگ رہے ہیں, آپ دنیا کی لذتوں کے پیچھے نہیں بھاگیے, شہوات کے پیچھے, اللہ کے دین کے لیے بھاگیے, آخرت کے لیے بھاگیے. وہ تتقوا, تقوی کا سب سے بڑا مظہر ایمان بالغیب ہے, اللہ کے وجود کو نظر نہ آتے ہوئے کفر کے تاغوت کے وجود سے بھاگ کر مستقل کرنا. تقوی کے معنی ہے جو ہم لوگ نہیں سمجھے ہیں, تقویٰ کے معنی ہمارے پاس لمبی داڑھی کے ہیں, روزوں نمازوں کے ہیں. تقویٰ قرآن میں جو تعریف ہے, لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب, نیکی بر تقویٰ یہ نہیں ہے کہ مشرق کی طرف قبلہ یا مغرب, ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکہ والکتاب والنبیین وآتى المال علی حبہ, اپنا مال میں سے دیں اللہ کی محبت کے خاطر, نبی القربہ ولیطامہ والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب. اسلامک اسٹیٹ تو جب بھی قائم ہو, اگر آپ یہ کام کریں تو دیر کرو, بچے بغیر مدرسے کے گھوم ہی نہیں سکتے. میں ماننے کو تیار نہیں ہوں کہ حکومت کا یہ فرض ہے, حکومت کے ساتھ حکومت کی جو مسائل ہیں, ذمہ داری ہے, وہ فرض آپ کا ہے, میرا ہے. اگر ہم اپنے مال میں سے غربا یتیموں مسکینوں کو, یہ 1.5 کروڑ بچوں کو جو بغیر تعلیم کے گھوم رہے ہیں, اگر اسپانسر نہیں کریں گے تو جو ٹکراؤ ہونے والا, جو تصادم, ہم پس جائیں گے اس کے اندر. یہ ہے ترجیحات. اگر آپ ان ترجیحات کو قرآن سے سمجھیں تو بالکل واضح, اگر کسی انسان سے سمجھیں تو کنفیوژن ہو سکتا ہے. میں نے تو قرآن کی آپ کو دی ہے, اب آپ جانے, اللہ میاں جانے, جتنی میرے اندر قوت گویائی ہے میں نے واضح طور پر بتا دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے جو چیز ثابت ہوتی ہے, اب معاملات کسی عالم دین, کسی بھی سربراہ, کسی قائد کے نہیں رہے. معاملات میں تو یہ کہتا ہوں, اقرأ کتابک تو کفا بھی نفسی کا یوم علیک حسیبا, اپنی کتاب پڑھو, اللہ تعالیٰ کل پوچھے گا, اس سے پہلے قرآن مجید پڑھ کے سمجھے. جو باتیں میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں اس کو عقل کی بنیاد دیں. لوگوں سے بار بار میں کہہ رہا ہوں, تین چیزیں اللہ نے ہدایت سے دی ہے تو لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتا, وہ کہتا قرآن و سنت سے سمجھ میں آ گیا, تیسری چیز کیا ہے؟ میں نے کہا عقل عام, کامن سینس. کامن سینس یہ ہے, یہ اللہ کی دی ہوئی, اس کو استعمال کیجئے. میں کامن سینس کی بات کر رہا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت دعوت عمومی تھی, اس کے نتیجے میں جس موقع پر اللہ تعالیٰ نے پروپیگنڈا شروع ہوا, اس کے بعد پرسیکیوشن ہوتا ہے. اب امریکہ نے شروع کر دیا پرسیکیوشن, آئیڈینٹیفائی کرنا شروع کر دیا دینی مدارس کون سے ہیں, دیندار کون سے ہیں. ایک وقت آنے والا ہے کہ جمعے کے خطبے اب وزارت اوقات سے جاری ہوں گے, اب تو ماشاءاللہ آدھے ملکوں میں شروع ہو گیا اس سلسلہ. ایک وقت آنے والا ہے کہ جو نماز پڑھے گا شوشا اوپر سے شروع ہو جائے گی, فنڈامنٹلسٹ ہے یہ دہشت گرد. وہ وقت آنے سے پہلے معاملات کو قرآن سے سمجھ لیجیے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے سمجھ لیجیے, تاکہ تاخیر نہ ہو. میرے پاس سوالات کا بڑا سلسلہ ہے, میری زندگی کا مقصد کیا ہے, ذرا آپ پڑھ دیجیے سوال.
تعلیم
دعوت کا ایک براہ راست ذمہ داری بھی نہیں ہے, بدواستہ بھی ہو سکتی ہے. اگر کوئی غیر مسلموں میں کام کر رہے ہیں, آپ ان کی مدد کر کے اس کام میں شریک ہو سکتے ہیں. اور اللہ کا شکر ہے تمام تنظیمیں کچھ نہ کچھ کسی نہ کسی حیثیت میں غیر مسلموں میں کام کر رہی ہے, بشمول تنظیم اسلامی کی سبھی کام کر رہے ہیں. میں جو چیز ابتدائی کر کے کہ جو اس کی پرائرٹی, جو اس کے اوپر فوکس, جو اس کے لیے وسائل, اس سلسلے میں بیدار کر رہا ہوں, کسی پر تنقید مقصود نہیں ہے. تو آپ سے یہ عرض کروں گا آپ کئی طریقے سے کر سکتے ہیں. ہمارا ادارہ بھی قرآن مجید کے غیر مسلم زبانوں میں ترجمے شائع کر رہا ہے, وہ بھی ایک کام ہو سکتا ہے. ہم کاسٹ ٹو کاسٹ دیتے ہیں, کوئی اس کو پروفٹ نہیں رکھتے. $1,00,000 میں نے پورے ایک سال کے اندر امریکہ میں تقسیم کیا. آپ حیران ہوں گے, $1,00,000. ہمارا کوئی ادارہ اتنا مشہور نہیں تھا, لیکن ہر اسلامی سنٹر نے کہا کہ بھائی $1,00,000 تو بہت کم قیمت ہے, جاؤ ہمیں $1,000 بھیج دو, ہم شاید تقسیم کر دیتے ہیں. تو اس طرح بالواسطہ بلا واسطہ اور انگریزی میں نہیں غیر مسلم زبانوں میں ترجمہ قرآن سے یہ ہوگا. میں بار بار کہتا ہوں اگرچہ کہ سب کچھ نہیں ہو جائے گا دعوت, لیکن سب سے اہم ذات جو کائنات میں ہے اس کا سب سے اہم رسالہ خط وہ آپ دوسروں تک پہنچا رہے ہیں, یہ ہے قرآن مجید کی پہنچانے کی. اور اس کو جب بنیاد بنا دیں گے تو انشاءاللہ, اس کو میں نے بار بار لکھ دیا ہے کہ ترجمہ جو ہے وہ قرآن نہیں ہے, یہ ترجمہ ہی ہے. دوسرے یہ کہ مزید معلومات کے لیے اسلامک سینٹرز یا عالم دین یا کسی اسلامی تنظیم سے رابطہ کریں پھر وہ. تو یہ ہے انشاءاللہ, اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ میں نے صحیح کہا وہ آپ کے دل نشین ہو جائے, اور جو بات غلط تھی اس کے قبول نہیں ہے وہ آپ کے دلوں سے نہ ہو جائے.
میں آخر میں درخواست کروں گا قرآن اکیڈمی یاسین آباد سے ناظم اشفاق حسین صاحب سے کہ وہ اقامی کلمات ارشاد فرمائیں. سید اشفاق حسین صاحب ناظم قرآن اکیڈمی یاسین آباد.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے تو میں جناب محمد ذکی الدین شرفی صاحب کا اپنی طرف سے, قرآن اکیڈمی کے جو نظامت ہے اس کی طرف سے, اور آپ تمام حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ ایک ایسی محفل میں شریک ہوئے, اور آج جو آپ نے گفتگو سنی اس سے جو موٹیویشن آپ کے اندر پیدا ہوا, میری یہ تمنا ہے کہ اس موٹیویشن کو اس مجلس کے اٹھنے کے بعد بھی قائم رکھیں آپ. اسی طریقے سے جس جلب و شوق کے ساتھ میں آپ نے آج کے دن یہاں جمع ہوئے ہیں, بعض لوگ بہت دور سے تشریف لائے میں دیکھ رہا ہوں, لہذا ان کے پیغام کو جو انہوں نے دیا, دراصل وہ پیغام اصل پوچھیے وہ دین کا پیغام ہے, اسلام کا پیغام. آپ تمام حضرات کا میں آخر میں پھر شکریہ ادا کرتا ہوں, اور یہ کوشش کی جائے گی آپ کو کہ وقتاً فوقتاً ہمارے اس قسم کے جو علماء حضرات ہیں, میں ان کو بھی عالم کہتا ہوں اگر جب وہ باہر, انہوں نے ذرا دکھاری اپنے بارے میں یہ عالم نہیں کہا, عالم وہی جو جانتا ہو جسے علم ہو اور صحیح علم ہو. آپ نے دیکھا کہ دین کے بارے میں بہت سے لوگ گفتگو کرتے ہیں, لیکن جس طرح کی گفتگو آج آپ نے سنی ہے تو آپ کے سامنے دین کی ایک صحیح تصویر آ گئی ہے. اللہ تعالیٰ سے میری آخری دعا ہے کہ اس تصویر کو ہمارے دل میں مستقل نقش بنا دے, سب کر دیا. تو ان الفاظ کا میں آپ کا شکریہ ختم کرتا ہوں مسنون دعا پر. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.
ڈیفینس اکیڈمی کے لیے جو گاڑی آئے گی صبح وہ 12:30 روانہ ہوگی, تو خواتین کے دوست فرما لیں جو وہاں جانے والے ہیں. جزاکم اللہ.